الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی ولم يجعل له عوجا اور اللہ تعالی نے اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا آج کی گفتگو کا موضوع اور جہاں سے بات شروع کرنا ہے وہ سورہ کہف ہے اور مجھے خاص طور پر یہ حکم دیا گیا کہ سورہ کہف کا انتخاب کیا جائے اور اس میں جو مضامین اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے ہیں جو اس زمانے کی مناسبت سے ہیں ان کو بیان کیا جائے یہ انتخاب سورہ کہف کا اگر ارادی طور پر ہے اور جان بوجھ کر کیا گیا ہے تو نہایت مناسب بات کی گئی اور اگر یہ اتفاق سے ہو گیا ہے تو یہ اللہ کی جانب سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے آپ کو ایسا اچھا انتخاب کرنے کی توفیق عرصہ فرمائی اور حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے کے جتنے فساد اور فتنے ہیں ان کا تذکرہ اجمالاً اللہ نے اس سورہ کہف میں ارشاد فرمایا اس سورہ کہف کے متعلق صحیح احادیث میں دو چیزیں آئی ہیں ایک تو یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس سورت کو یعنی سورہ کہف کو ہر جمعے کو پڑھا کرو اور آپ نے فرمایا کہ جو انسان اسے ہر جمعے میں پڑھتا رہے گا اس کے لیے آئندہ ہفتے تک یہ سورت نور بن جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ نے کوئی ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ کوئی بھی انسان جب اس کو جمعے کے دن تلاوت کرتا رہے گا تو اس کی برکت سے ایسا نور انسان میں پیدا ہو جائے گا کہ آئندہ ہفتے تک کے لیے خدا اس کی حفاظت کرے گا ان فتنوں سے جو فتنے اللہ نے اس سورت میں ذکر فرمائے ہیں وہ کیا فتنے ہیں اور ان میں بڑا فتنہ کیا ہے اس کی بات تو آگے آتی ہے مگر یہ حدیث بالکل صحیح کتابوں میں آئی ہے اور اسی لیے پرانے زمانے کے حضرات جو تھے وہ اپنی اولاد کو بچوں کو اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ یہ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جمعے کے دن پڑھنے کے بعد اس آدمی کو ایک ایسا نور دیا جاتا ہے کہ آئندہ آنے والے جمعے تک وہ انسان اس نور میں دیکھتا ہے اور وہ فتنے جن فتنوں کا تذکرہ آتا ہے ان سے وہ یقیناً محفوظ رہے گا اگر اس کا ایمان اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اور ان چیزوں پر ہے دوسری اہم بات جو احادیث میں آئی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کہف کے متعلق ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ عصم من دجال جو انسان من قرا عشر آیات جو اس سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لے پہلی 10 آیتیں یاد کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دجال کے فتنے سے خدا اسے محفوظ رکھے گا ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو آخری 10 آیتیں روز پڑھتا رہے انہیں حفظ کر لے اس انسان کو دجال کے فتنے سے خدا محفوظ رکھے گا تیسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کے پڑھنے پر ارشاد فرمائے ہیں آپ نے کہ جو آدمی ان 10 آیتوں کو پڑھتا رہے گا اسے خدا دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا تو 3 روایات ہو گئیں ایک روایت تو یہ ہوئی کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں جو پڑھتا رہے گا روزانہ خدا اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا دوسری روایت یہ ہو گئی کہ انہیں حفظ کر لے زبانی یاد کر لے تو خدا اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا اور تیسری روایت یہ ہو گئی کہ اس سورہ مبارکہ کی آخری 10 آیات کو جو انسان حفظ کر لے گا خدا اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کا دجال کے ساتھ کوئی تعلق ہے. دجل اصل میں عربی میں کہتے ہیں دھوکہ دینے کو, اور داجل اس انسان کو کہتے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دے, ملمع سازی کرے, حقیقت کچھ ہو وہ لوگوں کو کچھ بتائے, بات کوئی اور ہو لوگوں کے سامنے کسی اور رنگ سے پیش کرے. کبھی کبھی بات ایک ہی ہوتی ہے اور بیان کرنے والا جس انداز سے اسے بیان کرتا ہے وہ اگر چاہے تو بہت بڑھ چڑھ کے وہ بات لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے, اور وہ اگر ٹرک کھیلنا چاہے لوگوں کے ساتھ کوئی گیم پلے کرے تو وہ اس بات کو بالکل معمولی بنا دیتا ہے. مگر بات جو در حقیقت سوچنے کی ہے وہ یہ کہ دجل اور فریب یہ کیا چیز, جو بیان کرتا ہے بات کرتا ہے یا اپنے عمل سے کسی چیز کا اظہار کرتا ہے وہ دجل اور فریب جو دیتا ہے, تو اچھے اچھے لوگ کسی دجل اور فریب میں آ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے آئندہ جمعے تک خدا اس کو ایک نور دے دیتا ہے اور اس کی فتنے سے حفاظت کی جاتی ہے. تو محدثین کہتے ہیں شارحین کہ اس کا مطلب یہ ہے اسے ایسا نور مل جاتا ہے کہ ایک ہفتہ یہ جو اس کا گزرے گا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کوئی دھوکہ نہیں اسے دے سکے گا, کوئی دھوکہ دینا بھی چاہے گا تو اللہ نے اس کو نور دے دیا ہے, وہ اس دھوکے کی تاریکی کو اس اندھیرے کو یہ روشنی مٹا دے گی اور یہ اس کی روشنی میں اپنا کام صحیح انجام دے گا. بات کہنے والے پہ ہوتا ہے, عمل کرنے والے پر ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کو سامنے لا رہا ہے. اور آپ کا اور ہمارا یہ جو دور چل رہا ہے اتنا دھوکہ ہے, اتنا دھوکہ ہے, خاص طور سے جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں امریکہ میں اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں حقیقت اس کی کچھ ہوتی ہے, اور یہاں آئے بغیر پتہ ہی نہیں چل سکتا. پوری دنیا میں کبھی وہ ایک چیز کا شور مچاتے ہیں کہ فلاں بات ہو گئی فلاں چیز ہو گئی, یہاں آ کر معلوم ہوتا ہے کہ محض وہ ایک کیمرے کی ٹرک تھی, محض وہ ٹی وی پہ چند دنوں کے لیے دنیا پوری میں اچھال دی اور خود چپ کر کے بیٹھ گئے, حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا. یہ دجل ہے, یہ فریب جس کے امام اس وقت دنیا میں یہ اور پورا یورپ ہے, اور یہ ابتدائی چیزوں میں سے ہے, قیامت کی علامات میں سے یہ دجل اور فریب شروع ہوگا, حتیٰ کہ اس کا آخری مظہر اتم مکمل مظہر وہ دجال ہوگا, اور وہ بڑا دجال جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج تک قیامت تک آپ نے فرمایا کوئی اتنا بڑا فتنہ دنیا میں نہیں ہے جتنا وہ دجال کا بڑا فتنہ ہے. اور آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں, اگر تمہاری زندگی میں وہ کہیں آ جائے تو دیکھو خبردار اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کرنا, اس کے قریب نہ جانا. یہ جتنے بھی فتنے ہیں ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزاج بتایا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ تم میں سے کسی انسان نے اگر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی کہ اس کے اندر کیا ہے تو وہ فتنہ اس وقت تک اسے نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اپنی لپیٹ میں نہ لے. یہ ہے حدیث. اس لیے جن چیزوں سے غرض نہیں ہے, جن فتنوں سے بحث نہیں ہے, جس سے کام نہیں ہے, خام خواہ اس فتنے کو نہ کھولے, اس فتنے کی طرف توجہ نہ دے, کہیں ایسے نہ ہو کہ اس میں پھنس جائے اور بعد میں پریشانی ہوتی رہے. ایک چیز غلط ہے کوئی معاشرے میں ہو رہی ہے اب آپ کے اختیار میں نہیں ہے اسے روکنا, تو آخر اس کی ضرورت کیا پیش آ گئی ہے کہ اس غلطی اس برائی کی بھی تحقیق کی جائے کہ آخر یہ برائی کیسے ہوتی ہے. علیعظو باللہ کبھی اس برائی میں پڑ گیا آدمی, وہ فتنہ سمجھ میں آ گیا, تو پھر وہ حدیث کے الفاظ بھی پورے ہو سکتے ہیں کہ وہ فتنہ تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ تمہیں بھی اپنے اندر نہ گھسیٹ لے. تو جو دجال ہے وہ سب سے بڑا فتنہ اس کائنات کا, اس کی ابتدا یہی ہے کہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں حقیقت کچھ ہوتی ہے. تو وہ دجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آئے گا تو اس کے پاس پانی ہوگا اور اس کے پانی کو قبول نہ کرنا, در حقیقت آگ ہوگی, اور جس چیز کو وہ آگ دکھائے گا در حقیقت وہ پانی ہوگا. وہ انسان ہی ہوگا دجال، لوگوں میں چلے پھرے گا، مگر یہ کہ اتنا بڑا دھوکہ وہ ہوگا کہ وہ جب خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں زمین پر خدا ہوں اور اس کے شواہد لوگوں کو بتلائے گا تو قومیں اس کے پیچھے لگ جائیں گی، اور سب سے بڑی قوم جو اس کا ساتھ دے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہودی. آپ نے فرمایا تم دیکھو گے یہودی اس کے پیچھے چلیں. تو یہودیت ان کے ہاں اور ہمارے ہاں اور عیسائیوں کے ہاں، تینوں کے ہاں یہ قدر تو مشترک ہے کہ آخری زمانے میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا. ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے زندہ اٹھائے گئے، قیامت کے قرب میں وہی زندہ آ جائیں گے. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھانسی ہوئی اور پھانسی کے بعد 3 دن تک علی اعوذ باللہ جہنم میں رہے، 3 دن تک ان پہ عذاب ہوتا رہا، اور وہ عذاب در حقیقت ساری ان کی امت اور پوری انسانیت کا کفارہ ان 3 دنوں میں ہو گیا، اور اس کے بعد وہ زندہ کیے گئے اور آسمان پر اٹھا لیے گئے. یہودی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور ان کے ساتھ ایک اور مسیح اسی زمانے میں آئے گا، وہ مسیح دجال ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام مسح سے نکلا ہے. مسح کہتے ہیں نا چھونے کو، ہاتھ پھیرنے کو، تر ہاتھ اپ کر کے سر پہ پھیرتے ہیں، مسح کرتے ہیں. یہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ مسح کرتے تھے، لوگوں کو چھوتے تھے تو بیمار درست ہو جاتا تھا، جسے پلوہری کا مرض ہو جاتا تھا، برس کا سفید داغ جسم پر پڑ جاتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ لگاتے تھے، مرض دور ہو جاتا تھا اس انسان کا. ہم کہتے ہیں وہ مسیح ہیں. اور دوسرا مسیح سیاحت سے نکلا ہے، ساہ یسیح عربی میں کہتے ہیں زمین پر چلنا پھرنا. تو یہ دجال دوسرا، اس کا بھی نام مسیح ہے، لیکن یہ مسیح مسا کرنے والا نہیں، یہ چونکہ پوری دنیا گھوم جائے گا اس لیے اسے ہم کہتے ہیں وہ دجال ہوگا. مسیح دجال ایک اور مسیح یسوع جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دو، یہ دو شخصیات کے ہم بھی قائل، عیسائی بھی قائل ہیں حتیٰ کہ، اور عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری زمانے میں آئیں گے اور اس کے ساتھ دجال بھی آئے گا. اور یہودی کہتے ہیں کہ دجال اور عیسیٰ آنا تو دونوں نے ہے، مگر وہ جو پہلے آیا تھا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت علی اعوذ باللہ وہ دجال تھا. تو نتیجہ یہ کہ دوسرا کون ہے؟ تو اب جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے ان کے نزدیک وہ دجال ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے وہ جو حقیقتاً اب دجال آ رہا ہے یہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑے اس کے پیروکار یہودی ہی ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں رہ کر کام کریں گے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یہودیت دنیا سے ختم ہو جائے گی، کفر ختم ہو جائے گا. ان کے نام پر صلیب بنائی گئی ہے، وہی آ کر صلیب کو توڑ دیں گے، اتنا توڑیں گے کہ دنیا میں صلیب کا وجود ختم ہو جائے گا، ان کے ماننے والے مسلمان ہو جائیں گے یا اس سے پہلے پھر وہ مارے جائیں گے، اور اللہ کا دین غالب ہو کر پوری دنیا میں رہے گا. جو اللہ نے فرمایا نا لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ اپنے دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرے گا، اس کا کامل ظہور اس وقت ہوگا. تو یہ جو دجال کا فتنہ ہے اس فتنے کو اس صورت کے ساتھ خاص مناسبت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس صورت کو پڑھتا رہے گا اور اسے سمجھے گا کہ اللہ نے اس میں کیا چیز رکھی ہے تو وہ دجل سے، فتنے سے محفوظ رہے گا. فتنے کی چیزیں ہیں. اس لیے مرکزی طور پر اس صورت میں اللہ نے 4 واقعات کو بیان فرمایا ہے. ایک واقعہ تو اصحاب کہف کا بیان کیا، دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس شخص کا جو مشرق اور مغرب میں گھوم گیا تھا ایک بادشاہ، اور تیسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہیں ایک چیز پیش آ گئی تھی. اور چوتھا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک حضرت ذوالقرنین کا اور اصحاب کہف کا دو، اور تیسرا واقعہ ان دو بھائیوں کا، ہاں جو باغ کے مالک تھے، اور وہ دو بھائی جو تھے انہوں نے آپس میں بات چیت کی اور اللہ نے وہ بات چیت اس میں نقل کر دی ہے، اس میں ذکر فرما دیا ہے. تو مرکزی طور پر 4 مضامین اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیے، اور اس کو اللہ نے شروع یہاں سے فرمایا کہ اللہ نے اپنی حمد اور ثنا سے. تو ان 4 مضامین پر جب آپ غور کریں گے، آپ انہیں سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس صورت کا آخرت سے کتنا گہرا تعلق ہے، دجال سے کتنا گہرا تعلق ہے، فریب کی باتوں سے کیسا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح لوگوں کو بتلایا ہے کہ دنیا میں ایسے ایسے احوال اور وقائع آتے ہیں. اس سورت کا نزول بھی اس طرح سے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نظر جو ایک آدمی تھا مکہ مکرمہ کا اور عقبہ بن ابی معیط، یہ دونوں ان کی مخالفت میں بہت شدید تھے، اور اہل مکہ سمجھتے تھے کہ یہ سردار بہت بڑے ہیں، بڑے عقل مند انسان ہیں، تو انہوں نے ان سے درخواست کی کہ تم لوگ کچھ کرو تاکہ اس فتنے کا علیہ باللہ خاتمہ ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جان چھٹ جائے. انہوں نے کہا کہ یہ جس کتاب اور وحی کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے پہلے وحی اور کتاب کا دعویٰ یہودی کرتے ہیں، اور ہم کیوں نہ یہودیوں سے جا کر ملیں اور ان سے پوچھیں کہ آخر اس آدمی کا قصہ کیا ہے. تو وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے، اس زمانے میں ہجرت تو ہوئی نہیں تھی، ہجرت تو بہت دیر سے ہوئی ہے اس کے بعد، تو وہ مدینہ منورہ جا کر یہودیوں سے ملے اور ان سے کہا کہ تم پر اللہ نے پہلے کتاب نازل کی تھی تورات، اور وہی تم پر آتی رہی ہے، تم ہمیں اس شخص کی خبر دو کہ یہ کیسا ہے، ہم اس کی مخالفت کریں یا اس کے موافق ہو جائیں، اس کی بات مان لیں. ماننا تو خیر انہوں نے کیا تھا، انہوں نے کہا اس طرح کر لو، تم ان کے پاس جاؤ اور تین آدمیوں کے بارے میں پوچھو، تین چیزوں کے بارے میں، اگر وہ ان سوالات کا جواب دے دے تو وہ خدا کا نبی ہے، اور اگر ان سوالات کا جواب وہ نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متقبل بات کو بناتا ہے، الیعوذ باللہ دھوکہ دیتا ہے، تو تم کیا کرو، اس انسان کو ختم کر دینا، مار دینا، خدا کی طرف سے کوئی گرفت تم پر نہیں ہوگی. اب دیکھیے اس میں بھی وہی بات تھی، انہوں نے کہا کہ اگر وہ دھوکہ دینے والا شخص ہے تو تین چیزوں کو بتا نہیں سکے گا، اور اگر سچا ہے تو تینوں کو بتا دے گا. وہی دجل اور فریب کی بات انہوں نے بھی کی کہ وہ شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ اگر فریب دیتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہو کے بارے میں بتائیں کہ روح آخر کیا چیز ہے. یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں، اور انہوں نے قریش کو خبر سنائی، اور بڑے عجیب الفاظ انہوں نے کہے جو سیرت ابن ہشام وغیرہ اور جگہوں پہ بھی آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ فیصلہ کن بات لے کے آئے ہیں ہم جو بتا دے گی کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا، اور ان کا خیال یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں پڑھا لکھا ہے نہیں، اس آدمی نے علیہ باللہ جھوٹ ہی بولنا ہے، یہ سے پتہ ہی نہیں ہوگا اور فیصلہ ہو جائے گا. وہ کہنے لگے فیصلہ کن بات یہ ہے کہ یہ تین چیزیں بتا دے. قریش بہت خوش، عرب بہت خوش، اہل مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے یہ دونوں، اور انہوں نے کہا کہ آپ تین چیزیں ہمیں بتا دیں، ہمارا آپ کا فیصلہ ہو جائے گا. اور پھر یہ تینوں سوالات جو انہوں نے دہرائے تو آپ نے فرمایا میں کل بتا دوں گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتا دوں گا، اور یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. اب جو وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل بتا دوں گا، تو یہی تھا کہ جبریل امین آئیں گے، ان سے پوچھوں گا، اللہ کی طرف سے وحی آئے گی تو بتا دیں گے. نتیجہ اس نہ کہنے کا یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 15 دن تک وحی نہیں آئی. وہ اگلے دن پھر آئے، انہوں نے کہا تم بتاؤ اب کیا بات ارشاد فرماتے. ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ کے سچے پیغمبر تھے، سچائی پہ مشتمل بات کہنی تھی. دوسرے دن پھر وہ آئے، تیسرے دن پھر وہ آئے، اور جب انہیں جواب نہیں ملا تو انہوں نے تو ڈھنڈورا پیٹ دیا پورے شہر میں کہ دیکھو جی آدمی جھوٹا ہو گیا علیہ باللہ، یہ کہتا تھا کل بتاؤں گا تو اس سے تو کل بتایا ہی نہیں. اللہ کی بڑی گہری حکمت تھی اس میں، خدا کا بڑا ہی عجیب فیصلہ تھا یہ. 15 دن میں مکہ کے بچے بچے نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ جھوٹے ہو گئے، اور دیکھو ہماری بات کا جواب نہیں دے سکے. 15 دن کے بعد جبریل امین آئے ہیں اور پوری سورت کو جب لے کر آئے ہیں اسے، اور وہی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور آپ نے انہیں بلا کر جب یہ سورت پڑھی ہے تو پھر مکہ کے بچے بچے نے سن بھی لی، عورتوں تک نے سن لی. انہوں نے کہا اچھا خبر آئی ہے تو کیا خبر آئی ہے. وہ شہر میں ایک ماحول بن گیا نا کہ کوئی چیز بتا ہی نہیں رہے، انہیں پتا ہی نہیں ہے، تو اب جب چیز آئی تو وہ ایسی آئی کہ سب نے اسے سن لیا. اور اگر عام حالات میں یہ نازل ہو جاتی تو پھر اہل مکہ اسے نہ پڑھتے، اسے نہ سنتے. تو اللہ کی اتنی گہری حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بچے کے زبان پر یہ سورت کروا دی، یعنی انہوں نے اسے پڑھا، اسے سنا، لیکن افسوس کہ اس کے بعد بھی انہوں نے نہیں مانا. اللہ نے اس میں بھی سورت میں اس کا ذکر کیا ہے. تو اس لیے اس سورہ کہف کو قیامت کے قرب کے احوال سے بڑا تعلق ہے، کیونکہ لوگوں میں دجل اور فریب جو عام ہو جائے گا تو وہ اس زمانے میں سے زیادہ اب کیا دجل اور فریب جو آگے کو بڑھے گا سو بڑھے گا. ہمارے زمانے میں یہ فریب عام ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قرب میں تم چیزوں کو دیکھو گے، ان میں سے ایک چیز یہ کہ جھوٹ پھیل جائے گا، یہ جو فرمایا تھا جھوٹ پھیل جائے گا، اور آپ نے فرمایا اتنے جھوٹے ہو جائیں گے لوگ، اتنے جھوٹے ہو جائیں گے کہ کنبوں کے کنبے اور قبیلوں کے قبیلوں میں لوگ کہیں گے کہ فلاں جگہ ایک آدمی سچ بولتا ہے، وگرنہ تم دیکھو گے لوگ سب جھوٹ بولا کریں گے، اب تو قومیں جھوٹ بولتی ہیں، پوری پوری قومیں جھوٹ بولتی ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، یہ جو اس قوم کا حال ہے یہ یہی تو حال ہے کہ وہ جھوٹ ہے سب کا سب، پتہ نہیں کس کو کس سے لڑا دیا، کتنا اسلحہ بیچ دیا، کیا کر دیا، وہ سب جھوٹ کی بنیاد پر آگے چل رہے ہیں، یہ حدیث اس زمانے میں پوری ہوتی ہیں۔ تو اس سورت کو اب اگر غور سے پڑھ لیں اور اس کے مضامین سمجھ لیں تو غالباً بہت سے زندگی کے حقائق پر اتنی واضح چیزیں ہیں کہ انسان کا دماغ بدل جانا چاہیے، نقطۂ نگاہ اور سوچ اگر غلط ہے تو بدل جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کے آغاز میں فرما دیا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل فرمایا۔ تو اس سورت کا تعلق بنیادی طور پر ایک تو دجل اور فریب سے رہا، کوئی دینے کی کوشش کرے یا مسلمان اس میں کبھی مبتلا ہو جائے اس کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، اور اس سورت کا تعلق قیامت کی علامات سے رہا کہ قیامت کے قرب میں تم دیکھو گے احوال کیسے ہو جاتے ہیں، تو تمہیں کبھی کوئی ایسی حالت پیش آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اس سورت کی روشنی میں اپنا سفر طے کرنا ہے، اس سورت کی روشنی میں اپنے معاملات کو طے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع اس بات سے فرمایا کہ اللہ کی ذات کے لیے تمام کی تمام تعریفیں ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی ہے، اور اللہ نے یہاں پر سب سے پہلی بات اپنی تعریف سے شروع کی۔ در حقیقت کائنات میں جتنی بھی تعریفیں پائی جاتی ہیں سب اللہ ہی کے لیے، کسی کے لیے جتنی بھی تعریف ہو سکتی ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اگر کوئی باغ خوبصورت نظر آ رہا ہے تو اس باغ کو سجانے والا کون ہے، اس نباتات کو پرورش دینے والا کون ہے، بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون ہے جو اس سے نرم و نازک کومپل کو نکالتا ہے، کھجور کی گٹھلی اتنی سخت ہوتی ہے کہ انسان بس لگا لے اپنی دانت سے چبا نہیں سکتا، اونٹ جیسا قد آور اور اتنا مضبوط جانور جب اونٹ کی گٹھلی چباتا ہے تو آواز نکل رہی ہوتی ہے اس کے دانتوں سے، اتنی سخت چیز اور اس کی کومپل کو دیکھو کیسی نرم و نازک ہے، اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان چیزوں کو کر سکے۔ اسی طرح کوئی آدمی پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور حیرت اور استعجاب سے زبان سے نکلتا ہے کہ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے کیسی عجیب چیز بنائی ہے۔ تو جتنی کائنات میں چیزیں نظر آتی ہیں در حقیقت سب کے رشتہ اور ناطا حمد و ثنا کا اگر جوڑا جائے تو وہ اللہ ہی جل شانہ سے جا ملتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے جس نے ساری کی ساری چیزوں کو بنایا جو قابل تعریف قابل ستائش ہیں۔ تو اس سے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کسی کے پاس علم ہے تو وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے دیا ہے، کسی انسان کا ذاتی کمال نہیں ہے، حسن ہے تو وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، وہ چاہے تو واپس دے لے، کچھ نہیں انسان کر سکتا، سب کی سب چیزیں اس ذات کی۔ تو اس لیے جب اپنی ذات کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، پرائی چیزیں ہیں، مانگی ہوئی چیزیں ہیں، تو مانگی ہوئی چیزوں پہ کیا فخر کرنا ہے، مانگی ہوئی چیزوں پہ کیا اترانا ہے۔ مانگ لے کسی سے آدمی کوئی چیز، پین مانگ کے لکھنا شروع کر دے اور دوست کہیں کہ بڑا اچھا پین ہے یار، تو کہے ہاں آج ہی خریدا ہے بازار سے، تو ذرا بتاؤ لوگ کیا کہیں گے، دوسرے دن چوتھے دن جب پتہ چلے گا نا کہ اس کی اپنی چیز نہیں ہے، یہ تو کسی سے مانگی بھی ہے۔ گاڑی دوست کہتے ہیں بڑی اچھی گاڑی لی ہے، کہتے ہیں ہاں بس ابھی شو روم سے نکلوایا ہے اسے، تو جس کو پتا چلے گا کہ یہ شو روم سے تو نہیں، یہ تو کسی کی ہے اور یہ تو مانگ کے لی ہوئی ہے، تو بلا بتاؤ کیا عزت رہے گی۔ اس لیے جتنے بھی دعوے کرتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، میری اتنی طاقت، میرے پاس اتنی دولت، میں ایسا خوبصورت، میرے پاس علم، وہ اس سے زیادہ بے وقوف آدمی کوئی نہیں ہو سکتا کہ پرائی چیز ہے میاں تمہاری کیا چیز ہے، اللہ نے دی ہے اور اس پر اتنا اترا رہے ہو کہ تمہاری ہے، پتا اس دن چلے گا جس دن اللہ نے واپس دے لی۔ اسی سے ملتا جلتا پورا قصہ اللہ نے سورہ کہف میں بیان کیا، آگے کو آ رہا ہے۔ تو شروع یہاں سے کیا، کہ جتنی حمد اور ستائش کی جتنی تعریف کے قابل تم چیزیں دیکھتے ہو اس پر غور کرو، یہ سب ظاہر کا پردہ ہے جس میں تمہیں تصویریں نظر آ رہی ہیں، جس میں تمہیں پتلیاں نظر آ رہی ہیں، حقیقت میں وہ پیچھے جو ہاتھ ہے نا انہیں چلا رہا وہ سب کچھ ہے۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور اس نے سب سے بڑے کام جو کیے ہیں اس کائنات پہ، عظیم ترین احسانات جو اللہ نے فرمائے ہیں ان میں سے یہ تھا کہ انزل علی عبدہ الکتاب، ایک احسان یہ فرمایا کہ اپنے بندے پر کتاب نازل فرمایا۔ اگر یہ کتاب نازل نہ کرتا اللہ تک پہنچنے کی راہ نہ ملتی، اگر یہ کتاب نازل نہ کرتا انسانیت کے مسائل حل نہ ہوتے، اور اگر یہ کتاب نہ ہوتی پوری دنیا برباد ہو جاتی اور کچھ پتہ نہ چلتا کہ اللہ تک کیسے پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دیکھو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور پھر اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اپنی سنت کا ارشاد فرمایا، ایک اس کتاب کا ارشاد فرمایا۔ تو علی عبدی ہی اللہ نے فرمایا ہم اپنے بندے پر نازل کی تو وہ ہستی نہ ہوتی تو بھی ہدایت نہ ملتی، اور کتاب نہ ہوتی تو بھی ہدایت نہ ملتی، دونوں کا مجموعہ اور مرکب اللہ نے انسانیت پر احسان فرمایا کہ ہم نے دونوں چیزیں تمہیں دے دی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ وہ اس کتاب کو پڑھیں اور سمجھیں اور سوچیں کہ اللہ نے اس کتاب میں کیا فرمایا، اور اسی وجہ سے حدیث میں آ گیا ہے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر بیٹھ کے کہا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا اللہ اپنی اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عزت دیں گے جو اس پہ عمل کریں گی، اور قومیں ذلیل و رسوا ہو جائیں گی جب اس پہ عمل کو چھوڑ دیں گی۔ تو کتاب کا مسئلہ کہ اس پر عمل کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اتنی عجیب چیز ہے کہ وہ وحی کا نزول، وہ ساری کیفیات جب دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو پڑھ کے کہ اللہ کا خاص کرم اور فیصلہ انسانوں کے بارے میں یہ ہوا کہ خدا ان چیزوں کے ذریعے ہدایت کے راستے کو قائم رکھے اور اپنے تک پہنچنے کی راہ لوگوں کو دے۔ اور اب جس ہستی پر نازل کی گئی، آپ ذرا وہ لفظ دیکھیں جو بدر میں آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں فرمایا تھا دعا میں کہ اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ، اللہ اگر آج کے دن اس جماعت کو شکست ہو گئی، لن تعبد بعد ذالک ابدا، پھر قیامت تک کوئی آپ کی عبادت کرنے والا دنیا میں نہیں رہے گا، یہ فرمان۔ اور ایک روایت کے الفاظ نسائی کے تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، جیسے کسی کو خاص کسی سے تعلق ہو جاتا ہے، جیسے ایک ناز ہوتا ہے نا کسی کو کسی پہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا جملہ اسی زبان مبارک سے نکل سکتا تھا، کوئی اور کہے تو زبان اس کی کھینچ لی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہم ان شئت لم تعبد، اللہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آئندہ کوئی آپ کو یاد نہ کیا کرے تو پھر دے دیں شکست، ہو جائے فیصلہ۔ ایسے ہی یہ ہے مزاج کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ آپ کی عبادت نہ ہو تو پھر ہو جائے شکست۔ مطلب یہ کہ ہم جو 313, 314, 315 یہاں آئے ہیں، بس ہم اس کائنات میں آخری لوگ ہیں جو آپ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمارے ساتھ قائم ہے، اگر ہم مٹ جائیں گے آپ کی عبادت بھی دنیا میں اس کے بعد کوئی نہیں کرے گا۔ یہ علی عبدہ، اللہ نے اپنے اس خاص بندے کے ذریعے ہدایت دی۔ اور پھر دیکھیے کمال کی بات یہ ہے کہ یہ لیٹسٹ ایڈیشن ساری کتابوں میں جو آیا ہے، زبور آئی، تورات، انجیل، سب سے آخر پر جو کتاب آئی ہے، اللہ نے کسی کتاب کو محفوظ نہیں رکھا، اس کتاب کو محفوظ رکھا، اور اللہ نے کسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو محفوظ نہیں رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ عجیب بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ محفوظ نہ رہنے کی وجہ وہ یہ کہ جن چیزوں کی حفاظت اللہ نے لوگوں کو ذمہ دے دیا کہ تم اس کی حفاظت کرو، لوگوں نے اسے برباد کر دیا۔ یہ پرانی بات، تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ہم نے ان کے علماء سے یہ کہا، یہودیوں سے، عیسائیوں کے علماء سے، بمحتفظو، کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، تو انہوں نے جو حفاظت کی وہ سب کے سامنے ہے، اس صورت میں بھی بات آ جائے گی۔ اور قرآن اللہ نے نازل کیا، اور اللہ نے اگر یہ کہہ دیا ہوتا اس امت کے علماء سے کہ تم نے حفاظت کرنی ہے، تو پھر قرآن میں بھی اختلاف پڑ جاتا، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم خود اس کی حفاظت کر لیں گے، اور وہ حفاظت ایسی ہوئی ہے ایسی ہوئی ہے کہ 1500 برس تک 1300-1400 سال ہو گئے ہیں، ایک لفظ کا فرق کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے اس کو کیا کیا، کاؤنٹر چیکنگ کا حساب اللہ نے رکھ دیا، ایک طرف حفظ کرا دی صحابہ رضی اللہ عنہ کو، دوسری طرف وہ صفوں پہ لکھی گئی۔ اب جو صفوں پہ غلط کوئی غلطی کوئی لکھنے میں ہو گئی، تو جسے حفظ تھی اس سکارے پہ اسے صحیح کرو۔ اب بھی پرنٹنگ میں کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کہیں کوئی نقطہ رہ گیا، شوشہ رہ گیا، تو حافظ پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ غلط ہو گیا ہے، اسے صحیح کر دو۔ اور اسی طرح اگر اس کے حافظ کو غلطی ہو جاتی ہے تراویح پڑھاتے ہوئے کہیں، تو پیچھے جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ارے بھائی آپ نے غلط پڑھ دیا، اس طرح کر دو۔ اللہ نے ایسا نظام رکھ دیا۔ اور اس کی دوسری مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ بیت المقدس جو بنا، مسجد اقصا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی تجدید کی، جب اسے دوبارہ بنایا، جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو دوبارہ بنایا، یا دوبارہ کیا کئی مرتبہ بنایا تھا، پھر اپنے دور میں انہوں نے بنایا اور اس کو بنیادوں سے اٹھایا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس گھر کی زیارت کے لیے جو آئے مسجد اقصا کی، اسے تین دعائیں انہوں نے مانگی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت دے دیں کہ میرے بعد قیامت تک کتنی حکومت اچھی کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہاری بات مانتے ہیں، ایسی حکومت دے دیں۔ اور دوسری دعا انہوں نے اس کے متعلق کی کہ اللہ جو اس گھر کی زیارت کو آئے، یعنی مسجد اقصا میں آ کر نماز پڑھے، قیومن ولدت ہو امو، اسے اتنا پاک کر دے یہاں سے واپسی کے وقت کہ جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا دنیا میں کہیں سے بھی، ہم اسے اتنا ہی پاک کر دیں گے۔ تو یہ دعا اس مسجد اقصا کے بارے میں قبول ہوئی، مگر اس مسجد اقصا کی حفاظت اللہ نے انسانوں سے کہا کہ تم خود کر لینا، اور انسانوں نے پھر جو حفاظت کی ہے تو یہودیوں نے اسے فتح کر لیا، پھر عیسائی آئے تو انہوں نے یہودیوں سے چھین لی، پھر مسلمان آ گئے، مسلمانوں نے چھین لی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں فتح ہو گیا۔ تو یہ الغرض یہ قصہ چلتا ہی رہا، کیونکہ اللہ نے وہ حفاظت لوگوں کو دے دی تھی، اس کے مقابلے میں بیت اللہ کی بات جب آئی ہے تو اللہ نے فرمایا قیام للناس، ہم نے پوری انسانیت کے قائم رہنے کی علامت اسے بنایا، ہم اس کی حفاظت کریں بیت اللہ، پورے انسانیت، انسان دنیا میں اس وقت تک بسیں گے جب تک یہ بیت اللہ قائم رہے گا، اور جس دن یہ گر جائے گا اس کے بعد انسان بھی ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں گویا کانی انظر ہوئی، گویا میں اس آدمی کو دیکھ رہا ہوں، چھوٹے سے قد کا ہے اور خوب موٹا تازہ ہے، اور پنڈلیاں اس کے پاؤں سے اوپر کا حصہ وہ بہت مضبوط ہے، اور آپ نے فرمایا وہ حبشہ سے چلے گا اور آ کر اس بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، علیہ باللہ اس کو تباہ کر دے گا۔ اور آپ نے فرمایا جب یہ واقعہ ہو جائے گا تو بس پھر اس کے بعد قیامت کا انتظار ایسے ہی کر لینا جس طرح کہ مدت پوری ہو جائے اور معلوم نہیں صبح کو جنم دے دے کوئی اپنے بچے کو یا شام کو جنم دے دے، بس اس طرح پھر قیامت آ جائے گی۔ تو اس بیت اللہ کو اللہ نے لوگوں کے سپرد نہیں کیا، وہ گدنا یہاں بھی یہی ہوتا کہ لوگ پتہ کرتے یہ ہوتا یہ ہوتا، تو اللہ نے اپنی کتاب جو آخری چیز بھیجی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہی کر دیا کہ اس کی کاؤنٹر چیکنگ ہر زمانے میں ہوتی رہی، دوسرے اس کتاب کی حفاظت ذمہ داری خدا نے خود لے لی کہ اب دنیا میں کچھ ہو جائے ہم اس کتاب کو محفوظ رکھیں گے، تم کچھ کر لو ہم نے اس کتاب کو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اور دوسری بات جو ہوئی ہے وہ کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں رہی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے غیر معمولی طور پر محفوظ رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر ہیں، کل دونوں میں 570-580 سال کا فاصلہ پایا جاتا ہے ان کے متعلق، اور تو اور اب انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا وغیرہ یہ سب لوگ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ان کی زندگی کا 1.5 صفحے سے زیادہ کچھ محفوظ نہیں ہے، باقی کسی کو کچھ نہیں پتا، تو کئی چل رہے ہیں کہ کیا تھی حقیقت اور کیا نہیں تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ عالم یہ ہے کہ اگر انہوں نے مسواک رکھی ہے تو راوی یہ بھی کہتا ہے حدیث کا کہ مسواک کیسے رکھی تھی، مسواک کی ہے تو کیسے کی تھی، کھانا کھایا ہے تو کیسے کھایا تھا، پانی کیسے پیا تھا، کپڑے کیسے بدلے تھے، قوموں کے فیصلے کیسے کیے تھے، جہاد میں کیا تھے، سیاسی مہم کیا تھی، کوئی اس حیات طیبہ کا پہلو ایسا نہیں ہے جو چھپا ہوا ہو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ پہلو جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوا کرتے ہیں، گھر کی نجی زندگی ہے، پرائیویٹ لائف، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کے ذریعے سے اپنی حکمت بالغہ کے تحت بیان فرما دیا اور بیان کروا دیا تاکہ لوگوں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو پوشیدہ نہ رہے، قیامت تک آنے کے لیے وہ ہدایت بن جائے۔ تو ہدایت مرکب ہو گئی ایک آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، ان کی سنت مبارکہ سے، اور دوسرے اس قرآن پاک سے۔ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منضبط فرما دیا۔ کیا بھی یہی ذکر ہے کہ انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ نے اپنے اس بندے پر کتاب نازل کی، ولم یجعل له عوجا۔ اب کتاب کی تعریف فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اس میں ہم نے کوئی چیز ٹیڑھی نہیں رکھی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، بالکل سیدھی راہ رکھی ہے۔ آپ اور ہم پانچ وقت دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہ دے دیجیے، ٹھیک کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لم یجعل له عوجا، ہم نے اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ اسی لیے اس کتاب کے ساتھ اس امت کا اتنا گہرا تعلق جوڑ دیا گیا کہ پہلے دن آغاز میں فرمایا کہ پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ پھر آگے چل کے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ تعلیم دیا ہے جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے اپنی کتاب کے متعلق فرمایا یتلونہ حق تلاوتہ، اور ہمارے بندے قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں کہ حق ادا کر دیتے ہیں اس کے پڑھنے کا۔ اللہ نے اسی کے متعلق فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پاک کو آپ پڑھا کیجئے اس کے جو آداب اور قواعد ہیں ان کے مطابق۔ اللہ نے پھر اسی کتاب کی طرف لوگوں کی بار بار توجہ دلائی، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ آپ تصور کیجئے قیامت میں بھی یہی ہے اور قبر میں بھی یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں عذاب کے فرشتے ایک آدمی کے پاس آئیں گے اور اس سے بات پوچھیں گے، اور جن چیزوں میں کمی ہوگی جب عذاب دینا چاہیں گے تو اللہ کی کتاب آ جائے گی اور وہ کہے گی کہ نہیں یہ مجھے پڑھتا تھا، یہ تو میں اس کو عذاب نہیں ہونے دوں گی کیونکہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے فرشتے جائیں گے واپس تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں یہ بات ہے، یہ میرا بندہ قرآن کو زیادہ پڑھتا تھا، چھوڑ دو ہم نے اسے معاف کیا۔ قبر میں بھی یہ پھر معاملہ اس کے ساتھ جڑا رہا۔ قبر تو ایک چیز ہے، حتیٰ کہ جنت میں لوگ پہنچ جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت میں سے ان لوگوں کو الگ کریں گے جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے، حافظ تھے۔ اب تصور کریں یہ کیا بات، یہ بات کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ انہیں بٹھا دیں گے جنت میں اور ان سے پوچھیں گے کہ میرے بندو تم پر کیا انعام کروں، تم میری کتاب کو دنیا میں پڑھتے رہے ہو، میں تم سے اتنا خوش ہوں، تمہیں کیا دوں؟ تو کہیں گے اللہ آپ اگر ہم سے خوش ہیں بس یہ سب سے آخری چیز، جنت میں پہنچ گئے اس سے بڑی چیز کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ ان بندوں سے کہیں گے کہ تم دنیا میں پڑھتے تھے اور میری مخلوق میرے بندے تم سے سنتے تھے، آج کے دن میں اللہ خود پڑھوں گا اور تم مجھ سے سنو۔ اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے اور وہ اللہ کے بندے سنیں گے۔ اس سے بڑا انعام بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ تعالیٰ شانو خود اس کتاب کو پڑھ کر اپنے بندوں کو سنائیں؟ اتنی صحیح کتاب، اللہ فرماتے ہیں لم یجعل له عوجا، اس کتاب میں ہم نے ذرہ برابر کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، بالکل سیدھی ہم تک لے آتی ہے، بالکل صحیح انسان اس پر عمل کرتا رہے، پڑھتا رہے، غور کرتا رہے، فکر کرتا رہے۔ اسی لیے ہر سال دو مرتبہ پورے قرآن کو پڑھنا یہ سنت موقعہ ہے۔ فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ہر سال دو مرتبہ قرآن پاک کو پورا پڑھنا اول سے آخر تک یہ سنت موقعہ ہے، اور اگر کوئی انسان نہیں پڑھے گا سال میں دو مرتبہ تو وہ گناہگار ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے سال، وفات سے پہلے جو رمضان آیا ہے، ربیع الاول میں انتقال فرمایا ہے، رمضان جو آیا تھا اس سے پہلے آخری رمضان حیات طیبہ کا جو تھا، جبریل امین کو دو مرتبہ قرآن سنایا ہے، دو مرتبہ ان سے سنا ہے۔ تو آخری پرفیل تو یہی ہوا کہ دو مرتبہ پہ بات ٹھہری، تو دو مرتبہ اسے پڑھنا چاہیے۔ اور افسوس اس پہ ہوتا ہے کہ بیس بیس تیس تیس سال عمر ہو جاتی ہے، گزر جاتی ہے، اور ایک مرتبہ بھی قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ اس سے زیادہ بدقسمتی اور رونا کیا روئے کہ ہمارے ملک میں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یعنی 80% سے زیادہ لوگ قرآن ہی نہیں پڑھے، کیونکہ وہاں پڑھا لکھا شمار کیا جاتا ہے نا، جو دستخط بھی کر سکتا ہے۔ تو ہمارے یہاں تو ریٹ آف ایجوکیشن وہ 20% بھی نہیں، تو جس قوم میں، امت میں 80% لوگ قرآن ہی نہیں پڑھے ہوئے، ان پر بھی آپ نے اسلام نافذ کرنا ہے اور انہیں بھی اسلامی حکومت کے لیے سڑکوں پر لانا ہے اور نعرے، انہیں پہلے تعلیم تو اللہ کے بندوں دے دو، وہ قرآن تو پڑھ لیں، اللہ کی کتاب تو پڑھ لیں۔ اتنا بھی نہیں ہے تو کیا مطلب ان لوگوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ضیاء الحق صاحب نے اپنے دور میں اپنے دور میں کانفرنس منعقد کی اور پاکستان کے بڑے پڑھے لکھے لوگ، پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور بڑے بڑے مطلب جو اوپر کے لوگ سمجھے جاتے تھے، سب کو انہوں نے بلایا، اور ان میں جج بہت زیادہ تھے، وکیل بہت زیادہ تھے، اور حدود آرڈیننس نافذ کرنا تھا جنرل صاحب نے، تو اس میں تقریر کا جب موقع آیا حدود آرڈیننس کی، وہ چاہتے تھے تعریف کریں لوگ، تو ایک تقریر ان میں سیاست کی بات نہیں کر رہا، اس سے ہٹ کے مفتی محمود صاحب کی تقریر تھی، تو مفتی صاحب نے ایک عجیب جملہ اس میں کہا، انہوں نے کہا ضیاء الحق صاحب یہ جتنے جج اور وکیل آپ نے بلائے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں اسلام نافذ کریں، کم سے کم انہیں ناظرہ قرآن تو پڑھنا سکھا دیں، جنہیں ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بھی قرآن کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ اور امر واقعہ یہ، ایک جج سے ہماری ملاقات بہت عرصے کے بعد پھر ہوئی، تو میں نے ایسے ہی ان سے پوچھا کہ آپ قرآن پاک تو پڑھتے ہوں گے، کہنے لگے ہاں انگلش میں پڑھتا ہوں، تو عربی میں قرآن بھی نہ پڑھنا آئے، مگر یہ کہ اس کو بھی اگر یہ کہیں کہ مطلب دنیا کی کسی بات کا آپ اس سے پوچھیں، اس میں چاہے وہ ماسٹر ہو جائے، مگر قرآن پاک اس سے اتنی دوری، اللہ فرماتے ہیں یہ صحیح راہ ہے، ولم یجعل اللہ عوجا، اس میں ہم نے کوئی کجی نہیں، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد ایک اور صفت اس کی بیان کی اور فرمایا قیمن، یہ قرآن ایسا ہے جو قیم ہے، سردار ہے۔ قیم کس کو کہتے ہیں؟ آقا کو کہتے ہیں، شوہر اپنی اولاد کے لیے، بیوی کے لیے قیم ہوتا ہے پورے گھرانے کا، پورے خاندان کا، کہ اس کی وجہ سے سارا کام چلتا رہتا ہے، وہ مرکزی شخصیت ہوتی ہے، بیوی بھی اگر اس کی اطاعت کرے، بچے بھی اطاعت کریں، اس معاشرے کی بات نہیں کر رہا، شریف شرفا کے یہاں جو معاشرہ ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں شوہر کا بڑا مقام ہوتا ہے، شوہر کی بڑی عزت ہوتی ہے، قیم ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی یہ کتاب، خدا کی یہ کتاب قیم ہے، یا تو مفسرین کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ قیم ہے، لوگوں کو سیدھا رکھتی ہے، جس چیز میں تمہیں شک ہو جائے، جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے، اس کتاب کی طرف رجوع کرو، یہ کتاب تمہیں سیدھا رکھے گی، تمہارے اختلافات کا فیصلہ کر دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کسی پہ اس نے اعتراض کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درہ اٹھا لیا اسے مارنے کے لیے کہ میری سلطنت میں کہاں غیر قانونی کام ہوا ہے، میری حکومت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کسی نے، صحیح بخاری میں آتا ہے، قرآن پاک کی آیت پڑھ دی اور اس نے کہا امیر المومنین اللہ نے فرمایا کہ خذ العفو، معاف کر دیا کرو، اور اللہ نے فرمایا کہ وعارض عن الجاہلین، بے وقوفوں سے درگزر کیا کرو، بے وقوفی سے جو کوئی بات کر جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ درزہ رکھ دیا اور جو بات اس نے بیان کیا عربی نے، کہتا ہے کہ لو طلع علیہ الایا، جب قرآن کی کوئی آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھ دی جاتی تھی، واللہ ما جا وضحا عمر، خدا کی قسم پھر عمر نہیں بولتے تھے، کان وقاف عند حدود اللہ، خدا کی کتاب کی بات جب آتی تھی تو عمر بالکل نرم پڑ جاتے تھے، بالکل ایسے جیسے یہ انسان ہی بدل گیا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، قیمن، یہ فیصلے کر دیتی ہے، سیدھا کر کے رکھتی ہے لوگوں کو، کوئی ٹیڑھا پن آنے نہیں دیتی۔ تو جب اللہ کی کتاب سے لوگ ہٹتے ہیں پھر ٹیڑھا پن پیدا ہوتا ہے، قیم سیدھا رکھتی ہے لوگوں کو، جتنے معاملات ہیں ان میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی لیے پانچویں بارے میں آ گیا، چھٹے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس چیز میں لوگوں کا اختلاف ہے، فلا وربک، اور ہرگز نہیں، وربک اور تیرے پروردگار کی قسم نہیں، لا یؤمنون، کبھی بھی لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکمو کا فیما، یہاں تک کہ آپ کا فیصلہ مانے اپنے اختلافات میں، جس پہ اختلاف ہو جاتا ہے آپ کے پاس آئیں اور آپ فیصلہ کیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تھے اس کتاب سے۔ تو دیکھیے اللہ نے اس کتاب کی ایک صفت یہ بیان کر دی کہ اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، پھر اس پہ مزید اضافہ کر دیا کہ بالکل سیدھی رکھتی ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور دوسری تفسیر اس کی مفسرین نے بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ من کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی آج تک جتنی وحی دنیا میں نازل ہوئی ہے، تورات ہے، انجیل ہے، جتنی چیزیں ہیں، قیامت کے قریب اللہ کو علم تھا نا کہ تورات میں گڑبڑ ہوگی، انجیل کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیں گے، ہر کتاب کو، ہر وحی کو اس کتاب پر پیش کرو، یہ کسوٹی ہے اور معیار ہے، جو چیز یہ کہتی ہے سیدھی ہے وہ سیدھی ہے، جو یہ کہتے ہیں غلط ہے سو غلط۔ عیسائیت دنیا میں پھیل رہی ہے، لوگ عیسائی ہو رہے ہیں، دعوت دیتے ہیں عیسائی، کسی بھی وجہ سے عیسائی ہو رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں انجیل ہمارے پاس ہے، تورات ہمارے پاس ہے، کیا پیمانہ ہے بھائی؟ پیمانہ اللہ نے خود مقرر کر دیا. اللہ نے فرمایا قیمن یہ ہماری کتاب اصل میں پیمانہ ہے. ان ساری کتابوں میں جو چیز دیکھتے ہو اگر یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے تو وہ ہم نے کہی ہے, اور اگر یہ کتاب کہہ دیتی ہے کہ نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں بیان کر دیں کہ نہ اس میں ٹیڑھا پن ہے اور دوسری بات یہ فرما دی کہ بالکل صحیح لوگوں کو یہ رکھتی ہے. اللہ کی ساری کتابوں پر قیم خدا نے اسے مقرر کیا, پھر اس کا مقصد کیا؟ جب یہ دونوں چیزیں حاصل ہو گئیں تو قرآن قیامت کے قریب اس کا مقصد مطلب یہ ہو گیا کہ دیکھو قیامت کے قریب ٹیڑھے ٹیڑھے راستے بھی نکلیں گے, الٹی باتیں بھی پیدا ہوں گی, خود اس امت میں فرقے بن جائیں گے, یہ سب کچھ ہوگا. دنیا میں عیسائیت جو پھیل رہی ہے, یہودیت, ہر کوئی کہے گا کہ میں ٹھیک ہوں. تو ہم تمہیں صاف بات بتا دیتے ہیں کہ ہم صحیح بات جو نازل کر رہے ہیں بس اس پہ ہر چیز کو پیش کرتے رہو. ایک آدمی مارکیٹ میں لاتا ہے سونا اور کہتا ہے کہ یہ سونا اصل ہے, دوسرا کہتا ہے میرے پاس سونا اصل ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ لے جا کر کسوٹی پہ پرکھوا دیتے ہیں اسے, آپ کٹھالی میں لے جاتے ہیں, کسی سنار کے پاس لے جاتے ہیں, اور وہ کٹھالی میں اسے جب چڑھاتا ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ کتنا سونا ہے اور کتنی کھوٹ ہے اس میں. یہ اللہ کی کتاب ہر چیز کے لیے, انسانوں کے لیے بھی, وحی کے لیے بھی, ہر چیز کے لیے قیم بن گئی. لیونذر, اللہ فرماتے ہیں تاکہ یہ ڈرائے, بأسن شدیدن, شدید عذاب سے, من لدنہ, جو اللہ کی طرف سے آئے. یہ کتاب ڈراتی ہے ان لوگوں کو جو اسے نہیں مانتے, یہ کتاب ڈراتی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے زندگی اس کے علاوہ طریقوں پر بسر کر لی ہے, یہ کتاب ڈراتی ہے ان لوگوں کو جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے جی کیوں رہے ہیں, مرنا کیوں ہے, آگے کیا ہوگا, بس انہیں یہ پتہ ہے جو قرآن پاک میں ایک جگہ آیا, اللہ نے فرمایا یاکلون, وہ کھاتے پیتے ہیں, ویتمتعون, اور اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. ایک جگہ فرمایا کما یاکل الانعام, جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں, بس ان کی زندگی کھانا پینا اپنی خواہشات, ان تین دائروں میں گھومتی رہتی ہے. اور آگے فرمایا والنار مثوی لہم, اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے, بہت کافی ہے ان کے لیے. اس لیے فرماتے ہیں کہ باسن شدید من لدنہ, اللہ کی طرف سے گرفت آتی ہے اور بڑی شدید گرفت. کسی آدمی کو معصیت پہ, نافرمانی پہ اللہ دیتا چلا جائے اور وہ آدمی اس کے باوجود فکر نہ کرے, غور نہ کرے, اس جیسا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں. خدا کی ہمیشہ نافرمانی کرتا رہے اور اس کے باوجود اللہ اسے چیزیں دیتے چلے جا رہے ہیں, اس جیسا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں. حدیث میں ہے مخدوع النقل, وہ عقل سے فارغ ہو گیا جس انسان کو دنیا ہو. یہ نہ ہو قد مکرہ بھی, اور اس کو خیال ہی نہ آئے کہ یہ اللہ نے مجھے ڈھیل دے دی ہے, یہ اللہ پھر آخری موقع پہ اسے پکڑ لیتا ہے, اور جب پکڑتا ہے پھر جان نہیں چھوڑتی. سورہ انعام میں ایک جگہ ہے اللہ فرماتے ہیں فلما نسو ما ذکروا به, جب لوگ ہمیں بھول گئے جب ہم نے جو ہم نے انہیں نصیحتیں کی تھی, اور انہوں نے ہمیں فراموش کر دیا, ہماری باتیں مانتے ہی نہیں تھے, ہم نے کیا کیا, دنیا کے جہان کے خزانے ان پر کھول دیے, اور یہاں تک کہ وہ خوب پھیلے پھلے پھولے, مکانات بنائے, پیسہ کمایا, اولاد ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. اور اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا, پھر ہم نے ان پر اپنا عذاب بھیجا تو وہ چیخنے لگے کہ ویلنا انا کنا ظالمین, ہائے ہائے اللہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی, ہائے ہائے ہم سے بربادی ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا اب موقع نہیں ہے, اب تو سوائے ذبح کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں. اس طرح خدا کی گرفت آ جاتی ہے, مگر وہ موقع ایسا ہوتا ہے جب اپنے کیے پر پچھتائے تو کیا پچھتائے, اور اس وقت اگر عقل آئی تو کیا عقل آئی, وہ زندگی جس میں گزاری تھی یہ ہے باسن شدید. اللہ فرماتے ہیں ہم ڈراتے ہیں اس کتاب کے ذریعے شدید گرفت, اور اس کے بعد دوسری چیز وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ بشارت دیتا ہے ان کو جو ایمان والے ہیں. یہ دیکھا دوسرا پہلو آ گیا، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، کون ایمان والے؟ جو نیکی کا کام کرتے ہیں. اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا، ہم نے ان کے لیے بڑا اچھا اجر رکھا. نیکی کا کام کرتا ہے ہم اسے اچھا اجر دیں، برے کام کرتا ہے ہم اسے ڈراتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو اچھے کام کرتا ہے ہم اسے بشارت دیتے ہیں. بشارت بھی اس ذات کی طرف سے ہے جو جھوٹ نہیں بولتی. من اصدق من اللہ قیلا، اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ ہم سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے زیادہ لوگوں سچی بات کون کر سکتا ہے. تو وہ سچی بات یہ ہے کہ ہم بشارت دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے. نیک عمل کیا ہے؟ وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اور سنت کی اتباع میں کیا جاتا ہے، وہ نیک عمل. اپنے پاس سے عمل کرتا ہے، دین میں نئی ایک چیز نکال دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یہ بڑی نیکی کی بات ہے. یہ نیکی کی بات نہیں ہے، نیکی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ایک آدمی کو چھینک آئی، مشکات وغیرہ میں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، اور اس نے کہا السلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو، درود شریف پڑھا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علیکا وعلی امک، تجھ پر بھی سلامتی، تیری ماں پر بھی سلامتی. اسے بڑا برا لگا. اس نے کہا حضرت میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے بھی غلط بات نہیں کی، میں نے تو کہا تیری ماں بھی سلامت رہے، تو بھی سلامت رہے. تو یہ ایک طرح کی گویا طنز تعریف تھی. تو اس نے کہا حضرت غلطی ہوئی ہوگی، کیوں آپ نے یہ فرمایا ہے؟ تو فرمانے لگے ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں، یہ تم نے درود شریف چھینک پہ پڑھنا کب سے شروع کر دی؟ دیکھا اس نے اپنی طرف سے تو گویا نیکی کی بات کی نا، لیکن چونکہ سنت سے ثابت نہیں تھی یہ نیکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، تو انہوں نے فوراً پکڑ لیا، انہوں نے کہا یوں نہیں، یہ بات غلط ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ابو داؤد میں آتا ہے، وہ مسجد میں داخل ہوئے، نابینا ہو گئے تھے، اور مجاہد ان کے شاگرد انہیں نماز کے لیے لاتے لے جاتے تھے، اور اقامت ہو گئی، اور اقامت کے بعد پیچھے کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو کسی نے کہا یہ نماز پڑھ لیجیے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نابینا تھے، انہوں نے کہا میرے بیٹے مجھے جلدی اس مسجد سے لے چلو، خدا کا عذاب نہ آئے. تو وہ جلدی چلے گئے. تو لوگوں نے پوچھا آپ نے اتنی جلدی کی نکلنے میں کیوں؟ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اب تک ہم نے یہی دیکھا ہے، اقامت ہو جائے جو مسجد میں، یہ ان کو اطلاع ہے کہ آئیں نماز پڑھیں، پیچھے سے اٹھ کے آگے آ جائیں، صفیں بنیں. اور یہ بدعت تم نے کب سے شروع کر لی ہے کہ اقامت کے باوجود کسی آدمی کو کہتے ہو کہ آ کے نماز پڑھے مسجد کے اندر ہوتے ہوئے؟ اللہ کی قسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا. یہ وہ چیز ہے جسے میں ڈرا کہ خدا کا عذاب نہ آ جائے. تو عمل صالح وہ ہے جو سنت کے ساتھ کیا جائے، جس پہ مہر لگی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے. اگر اس عمل پر مہر نہیں ہے پھر جو مرضی کرتا رہے وہ عمل صالح نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں جو اچھے اعمال کریں گے ان لہم اجرن حسنا، ہم انہیں بہت اجر دیں. قیامت کے قرب میں اچھے اعمال کرنا دشوار ہو جائیں گے، اس لیے شروع بات یہیں سے کر دی کہ دیکھو جتنا عمل مشکل ہو جائے گا تم کرو گے ہم تمہیں اجر دیں گے، ہم تمہیں بہت نواز دیں گے، تم کرنے والے بنو، ہمت کرو، ہم تمہیں اس پر نواز دیں گے، بہت کچھ مل جائے گا. اجرن حسنا، بہت ہی اچھا اجر اللہ کے ہاں ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ جتنا دین پہ دشواری سے عمل کرتا ہے اتنا ہی اللہ کے ہاں اجر بڑھ جاتا ہے، جتنا چھپ کے عمل کرتا ہے اتنا ہی اجر بڑھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کہیں گے کہ یہ سارا تیرا اجر ہے جو تو نے پیسہ اتنا ہمارے راستے میں خرچ کیا. وہ کہے گا اللہ اتنا پیسہ تو زندگی میں میرے پاس نہیں آیا، میں نے کیسے خرچ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ وہ ایک پائی جو تو نے خرچ کی تھی ہمارے لیے اور کسی کو تو نے نہیں بتایا تھا، وہ ہمیں اچھی لگی، اور جب میرے پاس وہ پائی آئی فرشتوں نے کہا کہ ایک پیسہ اللہ اس بندے نے خرچ کیا ہے، تو میں نے فرشتوں سے کہا کہ اسے تجارت میں لگا دو، اور ایسی تجارت جس میں نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور وہ پھر ہم اپنے یہاں سے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ آج کے دن تک یہ نفع آیا ہے یہ تو اپنے پاس رکھ. یہ ہے اللہ کے لیے نیکی کا کام کرنا. جو آدمی خدا کے لیے نیکی کرتا ہے پھر اللہ اس نیکی کو ضائع نہیں کرتا، ایسی عجیب چیز ہے، قبول کر لیتا ہے، اور جب قبول فرما لیتا ہے نیکی کو پھر توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، گناہ سے بچا لیتا ہے، حتیٰ کہ جانور تک سے نیکی کوئی کرتا ہے اس کو خدا قبول کر لیتا ہے. حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی عورت جو زندگی بھر برے کام کرتی رہی وہ ایک کنویں کے پاس سے گزری، اسے سخت پیاس لگ رہی تھی اور کوئی چیز نہیں تھی کنویں پر جس کے ذریعے وہ پانی نکالتی، تو اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اپنے جوتے سے باندھا اور پانی کو جوتے میں نکالا اور پھر اس نے پیا، اتنی شدید اسے پیاس لگ رہی تھی. تو حدیث میں لفظ آئے ہیں کہ بدکارہ عورت جو عادی تھی مگر آیا اس نے دوپٹہ اتارا، تو اس زمانے میں تو دوپٹہ وہ بھی کرتی تھی جو زندگی اتنے گناہوں میں گزارتی تھی، وہ بھی دوپٹہ کیا کرتی تھی. اور ہمارا دور کیا آ گیا، کبھی معاشرے کو دیکھا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی پی کے جب آگے چلی تو آگے ایک کتا تھا جو کیچڑ چاٹ رہا تھا، تو اس نے کہا اصابت ہو ما اصابانی، او ہو اسے بھی وہی تکلیف پہنچی ہے جو مجھے تھوڑی دیر پہلے تھی، پیاس لگ گئی اسے بھی. وہ مڑی اور اس نے پھر اسی طرح پانی نکال کے اس کتے کو پلایا، تو اللہ نے فرمایا کہ اسے توبہ، اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق دے دی اور اللہ نے فرمایا غفر اللہ، ہم نے اس عورت کو بخش دیا، اس نے اس کتے پر ترس کھایا ہے ہماری بندی ہو کے، تو ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اپنے بندوں پر ہم رحم کریں. اس کتے کو پانی پلانے پہ اللہ نے بخش دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیکی کی تھی نا، نیکی انہوں نے قبول کر لی. نیکی تو ایک طرف ہے، اپنی گناہ پر جو آنسو بہ جاتے ہیں وہ انہیں بھی قبول کر لیتے ہیں، وہ انہیں بھی انہیں وہ شرمندگی جو انسان کو ہوتی ہے اس پر بھی اجر دے دیتے ہیں کہ بندہ میرے پاس تو آ گیا ہے، اپنی ندامت کے آنسو تو لے آیا ہے. اسی لیے اقبال نے کیسی اچھی بات کہی ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال، گناہ پر شرمندگی سے ندامت سے جو پسینہ آ گیا تھا مجھے اور جو میں رو پڑا تھا، اللہ نے موتی سمجھ کے ان قطروں کو چن دیا کہ ہمارا ایسا اچھا بندہ ہے. اجرن حسنا، اللہ فرماتے ہیں نیک عمل کرو گے ہم اچھا اجر دیں گے. ما کسینا فیہ ابدا، اور اللہ تعالیٰ رکھیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں، یعنی جنات میں رکھیں گے، اللہ اس جگہ پر رکھیں گے جہاں ان نیکیوں کا اجر دیا جائے گا. اور وہ جنت کیا ہے؟ وہ در حقیقت اپنے اچھے بندوں کی مہمان نوازی ہے. آپ کو جب پتا چلتا ہے کہ باپ آ رہا ہے، دادا آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، گھر کو سجاتے ہیں نا، ہر چیز مہیا کرتے ہیں کہ ان کی خدمت ہونی چاہیے، ان کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک ہونا چاہیے. یہ اللہ نے جنت اپنے اچھے بندوں کے لیے رکھی ہے کہ اس کے بندے جب وہاں پہنچیں گے کوئی چیز ایسی نہیں جو انہیں ڈسٹرب کرے، وہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تکلیف دے. اور پھر فرمایا ابدن، ہمیشہ ہمیشہ اس نے ہم رکھیں گے. زمانے کی قید اٹھ جائے گی، زمانے کی قید اٹھ جائے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ٹائم کے بغیر کوئی چیز. اللہ فرماتے ہیں ہم ہمیشہ رکھیں گے. پھر دوبارہ پچھلی بات پر آ گئے ہیں اور فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور یہ قرآن ڈراتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا. یہ ہے وہ مرض جو قیامت کے قریب غالب آئے گا. اور یہ مرض غالب آ گیا نا، یہودی یہی کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو علیہ عزب اللہ خدا نے اپنا بیٹا بنا لیا. ان میں ایک مستقل فرقہ ہے، سب نہیں کہتے لیکن ایک فرقہ پورا ایسا ہے. عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ علیہ عزب اللہ خدا نے کیا کر لیا، اپنا بیٹا بنا لیا. انجیل کو اگر پڑھیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ انجیل ہے کیا چیز؟ انجیل میں دو ہیں، ایک تو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے ان کا، اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں 39 کتابیں شامل ہیں، چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، خطوط ہیں، اس قسم کی چیزیں ہیں. ایک تو وہ ہے، پیدائش کے نام سے اس میں مل جائے گا، خروج کے نام سے مل جائے گا، گنتی کے نام سے مل جائے گا، اللہ حضر کے آس بہت سی چیزیں مل جائیں گی. اور ایک نیو ٹیسٹامنٹ ہے، اور نیو ٹیسٹامنٹ میں کوئی 28 کے قریب ان کی کتابیں شامل ہیں، اور ان میں اناجیل اربع، چار انجیلیں اس میں شامل ہیں. انجیل جو سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تھی وہ تو ہو گئی ختم، حتیٰ کہ وہ زبان جو خالص عبرانی اس زبان میں تھی وہ بھی مٹ گئی تھی دنیا سے، تو وہ نسخہ کہاں رہا؟ اور ہوا یہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے کوئی 70 سال کے بعد پھر لوگوں نے انجیل لکھنا شروع کی، جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی صحابی دنیا میں نہیں باقی تھا، کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس نے حضرت کی صحبت اختیار کی ہو. 33 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، حدیث میں بھی یہی آیا ہے، اور یہ بھی مانتے عیسائی کہتے ہیں جوانی میں وہ انتقال فرما گئے، ہمارے ہاں تو یہ ہے 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے تھے. تو یہ کہتے ہیں 33 سال کی عمر میں انہیں سولی ہو گئی تھی، اور سولی کے بعد 3 دن تک وہ علیہ عزباللہ جہنم کے عذاب میں رہے، اور جہنم کا عذاب ایسا انہیں ہوا تھا کہ پوری دنیا قیامت تک اب جتنے بھی گناہ کرتی رہے اس کا ایک کفارہ وہ لگ گیا تھا، لہذا گناہوں کی ہو گئی آزادی، اور جتنا بھی حق مار ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ اعوذ باللہ ان ساری چیزوں کو پورا کر چکے ہیں، یہ تصور انہوں نے پیدا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 70 سال کے بعد تقریباً، وفات کہہ رہا ہوں ان کے نظریے کے مطابق، اور ہم کہتے ہیں جب وہ آسمان پر اٹھائے گئے تو 70 سال کے بعد متی نے پہلی مرتبہ لکھنا شروع کیا، وہ شاگردوں کا بھی آگے شاگرد، اور اس نے لکھا کیا، اس نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، یہ بات کہتے تھے یہ بات کہتے تھے، یہ پہلی ایک انجیل وجود میں آ گئی. پھر اس کے بعد ایک اور آدمی آیا، لوکا اس کا نام تھا، لوکا نے دوسری انجیل لکھی، اور لوکا جو تھا اس کے زمانے میں پولوس ایک آدمی تھا، پولوس کے بارے میں اب تو یہ بھی کہتے ہیں اور ہمارے حضرات تو پہلے سے ہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے در حقیقت وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا. مثنوی کی پہلی جلد میں مولانا روم نے بھی اس کا تذکرہ کیا. سینٹ پال جسے کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں سکول بھی ہے سینٹ پال کے نام سے، یہ سینٹ پال وہ پولوس تھا، اور اس پولوس نے کیا کیا، وہ حقیقت میں یہودی تھا، ان کا تھا دشمن، اور اس نے نئی سے نئی چیزیں اس میں ڈالنا شروع کی اور لوگوں کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہتے تھے یہ کہتے تھے یہ کہتے تھے. خدا ہونے کا تصور علیہ باللہ سب سے پہلے اس نے عیسائیوں کو دیا ہے، اس سے پہلے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانا کرتا تھا، یہ خدائی کا ایسا تصور چلا کہ اس وقت کے عیسائی علماء جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے اس پولوس کی مخالفت کی اور اسے کہا یہ ہمیں غلط بات نہ کرو، مگر عوام تو پھر عوام تھے، عوام میں جب یہ عقیدہ اور نظریہ چلا تو ہوتے ہوتے پھر پوری انجیل اس پہ مرتب ہو گئی. دوسری انجیل لوکا کی تھی، لوکا کی انجیل دوسری. تیسری انجیل جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 80-90 سال کے عرصے کے بعد لکھی گئی اور وہ مرکز کی انجیل تھی، مرکز نے لکھی. اور چوتھی انجیل یوحنا کی تھی، اور یوحنا بھی انہی کے شاگردوں کے آگے شاگردوں میں سے. تو 70-90 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے انہوں نے 4 انجیلیں لکھ لیں، اور وہ چاروں انجیلوں کا مجموعہ انجیل اربعہ کہلاتا ہے. اور پانچویں انجیل تھی برنباس کی جو لکھی گئی تھی، اور برنباس کی انجیل عیسائی کبھی نہیں دکھاتے. انہوں نے اس انجیل کو، انہیں علم تھا اور یہ ایک دوسرے سے بات بھی کرتے تھے، مگر اوپر کے طبقے میں اہل علم میں وہ انجیل رہی جو ان کے پڑھے لکھے لوگ تھے، عام عوام تک کبھی انہوں نے آنے نہیں دی، کیونکہ اس انجیل جو بدنا باس کی ہے اس میں لکھا یہ بھی ہے، اب بھی مل جائے گا اس میں لکھا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھانسی نہیں ہوئی، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہودہ ان کا ایک شاگرد تھا اور اس نے رومی سپاہیوں کو کہا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ حضرت اس وقت کہاں ہیں، اور انہوں نے اسے چند سکے دے دیے، پیسے دے دیے، پیسے کی عوض میں وہ بک گیا، اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے پولیس آئی ہے تو یہ یہودہ جو تھا اس پہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، اور اللہ نے اپنے اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا لیا. قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ بر رفع اللہ الیہ، اللہ نے اسے اپنے پاس اٹھا لیا. قرآن پاک میں اسی طرح دوسری جگہ پر آیا ہے، یہ یقیناً کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہی ہے، یقیناً یہ کام ہوا ہے نہیں ہوا، ایک ہی بار اللہ نے پورے قرآن میں استعمال کیا ایک ہی بات، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ما قتلوہ وما صلب، عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا نہ پھانسی پر چڑھائے گئے علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر فرمایا تیسری بات وما قتلوہ یقیناً، یقیناً عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا. بھلے یہ لفظ اللہ کو بھی کہنے کی ضرورت تھی، سوچے آدمی اللہ کی تو ہر بات سچی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہم لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تمہیں جب ان قوموں سے واسطہ پڑے گا اور وہ دلائل سے ثابت کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، یہ چیز ہو گئی یہ چیز ہو گئی، مت ماننا، ما قتلوہ یقیناً، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا. پھر کیا ہوا بر رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنے پاس اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا. اور ہوا پھر کیا قصہ، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انجیلوں میں گڑبڑ کی. پھر اس کے بعد کچھ صدیوں کے بعد ایک کفن تھا، اس کفن پہ خون لگا دیا، چادریں تھیں سفید ان پہ خون لگا کے، پھر قصہ یہ گھڑا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کفن ہے، وہ اٹلی میں پڑا رہا، اور اٹلی میں جب پڑا رہا تو 300-400 سال بعد کسی کو یاد ہی نہیں رہا کہ یہ شرارت شروع کس نے کی تھی، یہ چیز شروع کہاں سے ہوئی تھی، پھر کب یاد رہتا ہے کسی کو، کوئی اتنی تعلیم کا زمانہ بھی نہیں تھا. ہوتے ہوتے وہ مشہور ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کفن ہے، اور پھر اتنی کتابیں اس پہ لکھی گئیں، جاتے تھے عیسائی، روتے تھے، زیارت کرتے تھے، اور پھر ویٹیکن سٹی میں منتقل ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا کفن ہے. اس سے فائدہ ہمارے یہاں مرزائیوں نے بھی اٹھا لیا. مرزائیوں نے کہا اب تو وہ کفن بھی مل گیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے وقت تھا، تو جس عیسیٰ نے آخر پہ آنا تھا وہ مرزا غلام قادیانی آ گیا. اور یہ سارے قصے چلتے رہے، اور حتیٰ کہ کچھ سالوں پہلے اب یہ یورپی جو ترقیاں ہوئی ہیں اور وہ جو بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز اتنے سو سال پرانی ہے، اتنے سو سال پرانی ہے مشینوں کے ذریعے، انہوں نے جب اس کفن پہ وہ مشین رکھی تو پتا چل گیا کہ جناب یہ تو فلاں صدی کا کفن ہے، فلاں صدی میں اس طرح کا کپڑا تیار ہوتا تھا، اس وقت فلاں صدی کا یہ خون ہے انسان کا، اس پر یہ خون لگا کے سب جھوٹا جھوٹا دعویٰ کیا گیا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو عیسائیت کے جھوٹا ہونے کو بتاتی ہیں. برنباس کی انجیل میں تھا کہ یہودا پر شبیہ ڈال دی گئی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا لیے گئے. اگر یہ بات مان لی جائے تو پوری عیسائیت کی جڑ ہی اکھڑ جاتی، کفارے کا عقیدہ ہی نہیں رہتا، تثلیث کا عقیدہ ہی نہیں رہتا. یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، اس برنباس کی انجیل کو چھپاتے رہے، یہاں تک کہ 1908 کے قریب، 10 کے قریب یہ برنباس کی انجیل مسلمانوں کے پاس آئی اور انہوں نے پھر اسے خوب پھیلایا. اب بھی برنباس کا کسی سے پوچھیں کہ برنباس کی انجیل کہاں ہے تو عیسائی غور سے دیکھتا ہے اسے، جسے پتہ ہے نا کہ برنباس نے کیا لکھا ہے. اور اس انجیل میں دوسری بات یہ نکلی کہ وہ بھی قدیم نسخہ تھا برنباس کا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق جو چیزیں تھیں وہ نہیں تبدیل کی جا سکی، اور چیزوں میں تبدیلی ہوتی رہی. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتنی چیزیں نکل آئیں، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق چیزیں اس میں. اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ تورات اور انجیل ہم نے اس میں ذکر کیا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کا. سورہ فتح کے آخر پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثلہ، یہ ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی مثال ایسی ہے. پھر مثال کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان صحابہ رضی اللہ عنہ کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی کیا تھا. اب جو انجیل ملتی ہے برنباس کی، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چیزیں آ گئی ہیں، اس میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی چیزیں، یہاں تک اس انجیل میں آ گیا کہ وہ آخری جو ہمارا نشان ظاہر ہوگا، تم دیکھو گے کہ فاران کے پہاڑ پر 10,000 آدمیوں کے ساتھ آ جائے گا. فاران مکہ مکرمہ ہی کا تو پہاڑ ہے، 10,000 آدمی اسی ہستی کے ساتھ تو آئے تھے جب انہوں نے مکہ فتح کیا تھا. تو یہ برنباس کی انجیل انہوں نے چھپائی، مگر اب وہ سامنے آ گئی. جب سامنے آئی تو اب کچھ نہیں کر سکے، تو یہ چار انجیلیں آ گئیں. اور ان انجیلوں میں پھر یہ بھی نکل آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بندہ ہی بنا کے بھیجا تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ فرما دیا کہ لئن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی اس بات پہ شرمندگی محسوس نہیں ہوئی کہ وہ کہے میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ بھی کبھی کہہ سکتا تھا میں خدا ہوں علیہ عزب اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جو جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا علیہ عزب اللہ، یہ جھوٹ اس پولوس کا کھڑا ہوا سینٹ پال کا پھر پھیلتا چلا گیا. اگر وہ خدا ہوتے علیہ عزب اللہ یا خدا کے بیٹے ہوتے، اسی انجیل میں مل جائے گا جب آپ پڑھیں گے کہ انہیں ایک دن بھوک لگی اور وہ ایک درخت کے قریب گئے اور انہوں نے درخت کو دیکھا تو وہ سمجھے انجیر ہے، تو انجیر کھانے کے لیے جب پہنچے تو وہ انجیر نہیں تھا، تو انہوں نے اس درخت کو بدعا دی انجیر کو اور کہا کہ خدا اس دنیا سے انجیر کو ختم کر دے اور انجیر کبھی نہ پیدا ہوا. اگر یہ اسی انجیر میں مل جائے گا تو جو خدا ہوا کرتا ہے وہ بھی بدعائیں دیتا ہے، اور جو خدا ہوا کرتا ہے وہ اس طرح کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ کہا، اللہ نے فرمایا عیسائیوں سے کہ تم مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو، کانا یا قرآن تعام، وہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے. یہ کتنی سادہ سی دلیل اللہ نے دی اور کتنی معنی خیز بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، مسیح مریم کے بیٹے کیا تھے علیہ الصلوۃ والسلام؟ وہ اللہ کے رسول تھے، خالص، امہ صدیقہ، اس کی ماں ہماری ولیہ تھی، بڑی کامل عورت تھی. اور پھر فرمایا کانا یا فلان اقتام، دونوں تو کھانا کھاتے تھے. ارے جو کھانا کھاتا ہے وہ گندم کا محتاج، گندم کا محتاج بارش کا محتاج، برسانے والے کا محتاج، کسان کا محتاج، جو ہزار محتاجگیوں میں خود گھرا ہوا ہو وہ کیسے بلا خدا ہو سکتا؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ انجیل میں اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اپنا پرزنٹ کہا. یہ جو موجودہ انجیل ہے اسی میں دیکھو، اس میں زبور میں علیہ عزب اللہ یہ لفظ ٹھیک سے داؤد علیہ السلام کے متعلق بھی استعمال ہوئے کہ داؤد ہمارا بیٹا ہے. تو پھر یہودی بھی سچ کہتے ہیں، پھر انہیں بھی بنا لینا چاہیے. در حقیقت یہ محاورے تھے کہ فلاں ہمیں بیٹے کی طرح کی جائے، بڑا پیارا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمائی، آپ نے فرمایا کہ الخلق یا اللہ، یہ جو مخلوق ہے نا اللہ کی، یہ اللہ کا کنبہ اور اللہ کا گھر ہے. تب بھی کیا اس کے لیے ثابت ہو گیا کہ علیہ باللہ اس مخلوق کی کوئی ماں بھی ہو کوئی باپ بھی ہو تو باپ حق تعالی شان ہوا علیہ باللہ؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ما لہم بہی من علم، انہیں علم ہی نہیں ہے اس بکواس کا، ولا لآبائہم، نہ ان کے باپ دادا کو. کبرت کلمتن، کتنا برا جملہ ہے، کتنی سخت بات ہے. یہ ہے جس کا ترجمہ بعض لوگوں نے کیا بکواس، وہ واقعی بکنے کی بات ہے. کبرت کلمتن تخرج من افواہم، اللہ فرماتے ہیں کتنا بڑا جملہ ہے جو ان ظالموں کے منہ سے نکلتا ہے. میرے لیے کہتے ہیں بیٹا، ان یقولون، کچھ نہیں لوگوں کہتے، الا کذبا، جھوٹ بکتے ہیں. کوئی بیٹا نہیں ہے ہمارا، وحدہ لا شریک، اللہ کو سب سے زیادہ غیرت جس بات پہ آتی ہے وہ اس کی وحدانیت ہے، اس کی توحید ہے. کیونکہ پھر تو ذات کا مسئلہ آ گیا نا، اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ بیوی کی ساری غلطیاں کوئی شوہر ہمارے معاشرے کا برداشت کر لیتا ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، کھانا نہیں پکا کے دیتی، چمٹا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ بھی مار دیتی، ساری باتیں. مگر شبہ بھی ہو جائے کہ اس کا کسی غیر سے تعلق ہے، وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، قتل ہو جاتا ہے، مار دے. کہ میرے ہوتے ہوئے کسی غیر سے تعلق، بالکل حق تعالی شانہ اپنے بندے کا بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتے ہیں، بندہ کیا کیا کرتوت کرتا ہے معافی ہو جاتی ہے. مگر جب وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے ذات کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، بس پھر نہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کبرت کلمتا تخرج من افواہم، بڑا ہی برا جملہ ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے. یقولون الا کذبا، جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بکتے، کہتے ہیں ہم نے بیٹا بنا لیا علیہ باللہ. یہ کیسے، یہ اتنا بڑا جھوٹ، اور قرآن نے کیسے لفظ پہ ہاتھ رکھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہ انہیں علم ہے، نہ ان کے باپ دادا کو علم تھا، مطلب یہ بھی نہیں جانتے کہ اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے. تثلیث کا عقیدہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خدا علیہ باللہ، جبریل امین بھی، اور اللہ تعالیٰ بھی، ایک فرقہ ان کا یہ مانتا ہے. دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ حضرت مریم، عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ، جبریل امین، روح القدس کو نکال کے یہ دونوں فرقے ان کے. مگر کہتے ہیں کہ علیہ باللہ وہ خدا تھے، بھلا بتاؤ وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جس کے متعلق انجیل میں اب بھی آیا ہے کہ وہ جنگلوں میں نکل جاتے تھے اور جا کے دعائیں مانگا کرتے تھے. تو خدا بھی بھلا کسی سے مانگا کرتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے انجیل میں، جنگلوں میں نکلتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ اب بھی انجیل میں مل جائے گا کہ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، میں اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہ میں ابراہیم کی پیروی کرتا ہوں. ان کا باپ تو حقیقتاً کوئی نہیں تھا، مطلب یہ کہ جو انبیاء علیہ السلام پچھلے گزرے ہیں میں ان کی پیروی کرتا ہوں، تو تم بھی میری پیروی کرو. تو جو خود بتاتے ہیں کہ میں کسی کی اولاد، کسی کی نسل میں سے ہوں یا کسی کا پیروکار ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے لیے خدائی کا دعویٰ اور لوگ اس دھڑلے سے کریں؟ اس کی اللہ نے فرمایا نہ ان کے علم ہے، نہ ان کے باپ دادا کو اس بات کی خبر تھی. یہ تو عقیدہ باہر سے آیا ہے، پولوس نے پیدا کیا ہے، سینٹ پال نے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بکتے ہیں، کسی کے پاس اس چیز کی کوئی گارنٹی، کوئی سند نہیں. پندرہویں پارے میں سورہ کہف کی آیت نمبر 4 ہے، اس پہ بات ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا وینذروا، اور یہ قرآن ڈراتا ہے، الذین، ان لوگوں کو، قالوا، جنہوں نے یہ کہا کہ اتخذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے بنا لیا ہے، ولدا، اپنا بیٹا، مالہم، نہیں ہے ان کے لیے بہی اس کے ساتھ، من علم، کوئی بھی علم اس دعوے کے متعلق، ولا، اور نہ ہی لآبائہم، ان کے باپ دادا کو اس چیز کا علم تھا. کبرت، سخت ہے، کلمتن، یہ جملہ، یہ بات، تخرج، جو نکلتی ہے، من افواہہم، ان کے منہ سے، ان یقولون، اور کچھ نہیں کہتے یہ، الا مگر، کذبا، خالص جھوٹ. اس سلسلے میں بات چل رہی تھی اور یہ جو دو آیات ہیں، اللہ تعالی نے اس میں اس چیز کی نفی فرمائی ہے کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی فرقہ یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالی نے اپنے اختیارات کسی اور کو دے دیے ہیں. قرآن پاک میں یہ جملہ متعدد جگہوں پر آیا ہے اور کئی جگہ پر اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے جو معنی آپ سے عرض کرنا اس وقت مقصود ہیں. اور خاص طور پہ دو مقامات تو ایسے ہیں جہاں بہت وضاحت کے ساتھ اس جملے کو کہا گیا ہے، اور ان میں سے ایک مقام تو وہ ہے جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں آتا ہے، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر میں جب وہ پہنچے ہیں اور وہ خریداری کا معاملہ ہوا ہے، تو جس نے خریدا اس نے لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے یہ کہا کہ اکرمی مسواہ، اس کا ٹھکانہ اچھا کرنا، اس بچے کو اچھی طرح رکھنا، اس کی پرورش، اس کی ساخت برداخت اچھی طرح ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ عسا ان ینفعنا، یہ لڑکا ممکن ہے ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. تو مطلب یہ تھا کہ حقیقت میں ہمارا بیٹا نہیں ہے، مگر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، حکومت کے اختیارات جو کسی کے پاس میں نہیں دے سکتا وہ اسے دے دیں گے، یہ ہمارا نائب بن جائے گا، ہماری جگہ پر کل کو کام کرے گا. اور یہی جملہ دوسری مرتبہ اللہ تعالی نے استعمال فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں، اور وہاں پر فرعون کے ہاں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہیں، وہ صندوق جب کھولا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو ڈر تھا کہ یہ بچہ میرا کہیں قتل نہ کر دیا جائے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، اللہ فرماتے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان ارضعی، اسے دودھ پلاتی رہے، فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، اور جب تجھے اس کے متعلق ڈر لگے، اس بچے کے متعلق کہ اس کا کیا ہوگا، فَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا میں بہا دے، اور پھر ہم ایسا انتظام کر لیں گے دریا سے اس کے نکالنے کا، یا خُذْهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ اللَّهِ، میرا دشمن اور جو اس کا دشمن ہے وہی اس کو نکال لے گا، وہی اس کی پرورش کرے. یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی حکمت. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ کام کر چکی تو ماں تھی نا آخر، اور بچہ، اور بچہ بھی ایسا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ القیت علیک محبت منی، ہم نے تیرے چہرے پر اپنی محبت کا سایہ ڈال دیا تھا، محبت کا پرتو ڈال دیا تھا، جو دیکھتا تھا اس بچے کو اس کا دل کھنچ جاتا تھا اس کی طرف، کہ یہ کیسا خوبصورت بچہ ہے. اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ دشمن بھی جب دیکھے تو وہ مانوس ہو جائے، قائل ہو جائے. تو وہ بچہ جب صندوق سے نکالا گیا تو فرعون کی بیوی نے کہا، یا کسی نے کہنے والے نے کہا، وہاں سورہ مبارکہ میں آیا ہے، اس نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ جو بچہ ہے یہ میری اور فرعون تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. اولاد جو نہیں ہوئی تھی تو فرمایا انہوں نے کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے، یعنی حقیقی بیٹا نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا کریں گے، اپنی سلطنت کے، اپنی مملکت کے اختیارات اسے دے دیں گے. بس اسی طرح عیسائی بھی یہ تو نہیں کہتے کہ الیعوذ باللہ وہ کوئی حقیقی بیٹا تھا، یہ چیزیں تھیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اختیارات اللہ اپنے دے دیا کرتا ہے لوگوں کو. اور شرک کا یہ مرض، شرک کی یہ قسم اتنی عام ہے کہ جتنی قوموں نے دنیا میں شرک کیا ہے ان میں سے شاید ہی کوئی الیعوذ باللہ اس بات کا قائل ہوا ہو کہ اللہ کے لیے کوئی بیوی تھی اور پھر اس سے اولاد کی پیدائش ہوئی، وگرنہ بالعموم مشرکین اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے اختیارات دوسروں کو دے دیتا ہے. یہ کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا کہ الیعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اناسا، یہ جو فرشتے ہیں انہیں اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے. تو بیٹی جب کسی کے گھر جاتی ہے تو وہ اس کا خاطر احترام عزت زیادہ کرتا ہے نسبت اپنے بیٹے کے، تو یہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں ساری کی ساری، تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو نہیں ٹالتا اور اللہ نے انہیں اختیارات دے دیے ہیں. یہودیوں نے بھی یہی حرکت کی، اور انہوں نے اس سے عزیر علیہ السلام کے متعلق یہ نظریہ رکھ لیا کہ انہیں اتنے اختیارات دے دیے گئے تھے. اور اسی طرح مسلمانوں میں یہ جو شرک کا مرض آیا ہے، تو یہاں انہوں نے اولیاء کرام کے متعلق، مختلف ہستیوں کے متعلق یہ نظریات گھڑ لیے کہ انہیں بھی اللہ نے اتنا اختیار دے دیا تھا، اتنے اختیارات کے علیہ باللہ قائل ہو گئے کہ انہوں نے کہا جو چاہیں سو یہ کر سکتے ہیں، ان بزرگوں کے پاس تو اتنی طاقتیں ہوتی ہیں. تو اس طرح یہ شرک آہستہ آہستہ قوموں میں رائج ہو جاتا ہے، رواج پا جاتا ہے. مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ بھوپال کے بہت بڑے مشائخ میں سے تھے، اور آخری زمانے میں سلسلہ نقشبندیہ میں، یعنی اس صدی میں، جن لوگوں کو اللہ نے بہت قبولیت عنایت فرمائی ان میں سے ایک مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ تھے. ان کے پاس ایک صاحب آئے اور وہ تھے حیدرآباد کے، اور حیدرآباد میں بابا تاج الدین ایک صاحب بزرگ گزرے، ان کے متعلق لوگوں کو بہت زیادہ تھا کہ یہ تو اتنے کامل، اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں. تو اس آدمی نے آ کے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ سے اپنا کوئی مسئلہ بیان کیا، اور اس نے کہا حضرت حیدرآباد میں ہمارے یہاں بابا تاج الدین صاحب ہوتے تھے اور اتنے اختیارات تھے ان کے وسیع، جو چاہتے تھے اس دنیا میں کر لیتے تھے، اور ان کا انتقال ہو گیا اور اب بڑا پریشان ہوں. تو مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ جو بابا تاج الدین ہے یہ روزانہ میرے یہاں آتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ وہ میرا وقت سونے کا ہوتا ہے، رات کے آخری حصے میں تشریف لاتے ہیں تو میں اس وقت سو رہا ہوتا ہوں. انہوں نے بڑے تعجب سے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت بابا صاحب کا تو کب کا انتقال ہو گیا، آپ کیا کیسے روز آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میاں یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ کائنات میں جو چاہیں سو کر سکتے تھے، یہ اتنے مطلق اختیارات یہ صرف حق تعالی شانہ کے ہیں، اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ اس آسمان دنیا پر آ کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا جو بخشش چاہتا ہو ہم اسے بخش دیں، کوئی ایسا جو یہ چاہے کہ اس کا قرضہ اتر جائے اور ہم اسے اتار دیں، اور کوئی دین اور دنیا کی تمہیں تکلیف پریشانی ہو، کوئی چیز مانگنی ہو تو مجھ سے مانگو، میں دیتا ہوں. تو فرمایا بابا تاج الدین یہ تمہیں کہہ رہے ہو یہ تو اللہ کے اختیار ہے، تو وہ تو رات کو روزانہ آتے ہیں، مگر افسوس کہ وہی وقت میرے سونے کا ہوتا ہے اور میں اس وقت اٹھ نہیں سکتا. تو اس پہ وہ ساتھ چپ ہو گئے. بات یہی ہے کہ اللہ کے اختیارات غیر میں لے آنا، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں اور چاہے وہ اللہ کے نیک بندے ہوں اور چاہے وہ فرشتے ہوں، کوئی بھی ہو علیہ الصلوۃ والسلام، ان لوگوں کے متعلق یہ تصور کر لینا کہ بھی اللہ تعالیٰ تو علیہ باللہ فارغ ہو گئے ہیں، جو کرنا ہے سو ان لوگوں سے کرنا ہے، یہ سب کی سب چیزیں، یہ ہے وہ جھوٹ جس کو متعلق اللہ نے فرمایا قال اتخذ اللہ ولدا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بیٹے بنا لیے ہیں. اس کائنات کے اتنے کام ہیں اکیلے اللہ تعالیٰ کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ نے لوگوں کے سپرد کر دیے. اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کل یوم ہو فیشان، اور اللہ کو تو ہر دن نیا کام ہوتا ہے، روز ہی اللہ کو کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے. یہ کائنات جو چل رہی ہے ایسے ہی نہیں چل رہی، اس میں اللہ تعالیٰ کو نئے سے نیا کام یہاں ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ فارغ اور بیکار بیٹھا ہوا ہے، کہ یہ کہ اس نے اپنے اختیارات سب کو دے دی ہوں. عیسائیوں کا یہی عقیدہ تھا، اور اسی عقیدے کی وجہ سے بڑی شرمندگی بھی اٹھاتے رہے اور بڑی مار بھی پڑتی رہی. توحید خالص اس کا تصور دنیا سے معدوم ہو چکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا کو بتایا کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کیا. شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آخری زمانے میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، بڑی خدمات ان کی دین کے لیے. حضرت کے پاس ایک پادری آیا اور اس نے کہا، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہے ہیں ہم، کہ سمجھیے اس کو کہ کیسے ان لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں اور کیا کیا یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو پادری نے آ کے کہا کہ حضرت ایک بات پوچھنا تھی. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہو گئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہے تھے؟ اللہ نے کیوں نہیں بچا لیا؟ جو آپ کہتے ہیں کہ سارے اختیارات اسی کے ہیں تو اسے بچا لینا چاہیے تھا، اس وقت وہ کیا کر رہے تھے؟ تو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے بھی ان سے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ سے. تو اب وہ پادری بڑا حیران ہوا، اس نے کہا پھر کیا جواب ملا؟ تو کہنے لگے مجھے جواب انہوں نے یہ دیا کہ وہ ہمارے بیٹے کو ان لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا، میں اس وقت کچھ نہیں کر سکا، اور یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا تھا، اب میں کیا کر لیتا. تو اس پہ وہ پادری بہت شرمندہ ہوا اور چپ ہو گیا. بات تو یہی ہے کہ مطلب یہ کہ تم سولی پہ چڑھائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے عقیدے کے مطابق علیہ باللہ، تو اس وقت خدا کے اختیارات اور یہ چیزیں کہاں تھی؟ تو ان لوگوں کا نظریہ یہی تھا، عیسائیوں کا، وہ اس وقت بھی تھا اب تک بھی ہے، کہ یہ تین خدا ہیں مل کے، ایک حضرت مریم ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ ہیں. یا بعض لوگ حضرت مریم کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین ان کی جگہ آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُلُ، اور ان میں سے کوئی ایک بھی یہ کہہ دیتا، یعنی ہمارے پیغمبر اور ہمارے فرشتے، کوئی ایک بھی یہ کہہ دیتا کہ انی الہ من دونے، اللہ کو چھوڑ دو اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے جہنم میں نہ پھینک دیتے. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کی یہی سزا ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ خدا تعالی کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑی چیزوں میں سے علیہ باللہ ہے. اسی طرح اللہ تعالی نے دوسری جگہ پر فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا لِبَعْضِ الْأَقَابِيلِ، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق کوئی ایسی بات کہہ دیتے جو ہم نے وہی نہیں کی، تقبل بات بناتے اپنے پاس سے اور ہم نے حقیقت میں وہی نہیں کی تھی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کے دائیں ہاتھ سے انہیں پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی یہ شہرک جو ہے یہ کاٹ دیتے، تمہارے سامنے ذبح کر دیتے، اور تم میں سے کوئی ایک بھی ہماری پکڑ سے انہیں نہ بچا سکتا. اتنا سخت جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ انبیاء علیہ السلام جو کچھ کہا کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی جانب سے ہوتا ہے، وہ ایسے معصوم، ایسی معصوم ہستی ہیں، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے. اور دوسری طرف اختیارات وہ مالک کے اتنے وسیع اختیارات ہیں، جو چاہے سو کرے، کوئی کیا پوچھ سکتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ ان کو اللہ کی کتاب ڈراتی ہے ان عیسائیوں کو کہ یہ جملہ چھوڑ دو. پھر فرمایا مالہم بہی، نہیں ہے ان کے لیے اس جملے میں من علم، کوئی علم کی بات، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کو اس چیز کا علم تھا. ان کے باپ دادا جو تھے ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی، ان سے پوچھو ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں. یہ جتنی اس قسم کی روایات ہوتی ہیں ان کا انجام، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ وہ جھوٹ ثابت ہو جاتی ہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا. ایک آدمی علیہ عز باللہ ایک شوشہ چھوڑ دیتا ہے، فلان جگہ یہ ہوا تھا. اچھا بھائی تمہیں کس نے کہا تھا؟ مجھے تو فلاں نے کہا تھا. اسے کس نے کہا تھا؟ فلاں نے کہا تھا. اسے کس نے کہا تھا؟ اچھا فلاں نے کہا تھا. اور اس سے پوچھو وہ کہتا ہے نانی اما سناتی تھی، اور نانی مر گئی، بس پھر ختم، وہ روایتیں ختم ہو گئی، آگے سلسلہ ہی نہیں چلتا. تو یہ ہے کہ نہ انہیں علم، نہ ان کے باپ دادا کو علم ہے، بس ایک چیز اوپر سے چلی آ رہی ہے، اسے سنتے چلے آ رہے ہیں یہ چیزیں. اس کے برعکس اللہ کا یہ دین ایسا ہے کہ ایک ایک صحیح حکم، ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث جو صحیح ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں علم نہیں ہے، ہم سے زیادہ علم والے اللہ نے جو پیدا کیے انہیں علم ہے. کسی کے پاس چلے جائیں، اسے پوچھیں شریعت کا یہ مسئلہ، اس کی حکمت کیا ہے، آخر یہ مسئلہ آیا کہاں سے ہے، اسے نہیں اگر پتا کسی اور کو یقیناً پتا ہوگا. یعنی میں سنی سنائی داستانیں نہیں ہیں، یہ تو پورے کا پورا ایک نظام ہے. اور آخری چیز جو اللہ نے محفوظ کر دی ہے، آج تک پوری دنیا مل کر اسے چیلنج نہیں کر سکی، وہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ہر زمانے میں لوگ اسے یاد بھی کرتے رہے ہیں، لوگ اسے لکھتے بھی رہے ہیں، اور اب تو جب سے پریس آیا ہے قرآن کی حقانیت اور ظاہر ہو گئی کہ اب تو چھپ چھپ کے پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، ہر جگہ ہر ملک میں مل جائے گا. اور کیا مجال ہے کہ کسی ایک ملک کے قرآن پاک میں اور دوسرے ملک کے قرآن پاک میں ایک ذرہ برابر فرق ہو؟ یہ ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد اللہ کی وحی ہے، اللہ کی حفاظت ہے. اللہ فرماتے ہیں کبرت کلمتن، بڑا ہے یہ جملہ، تخرج جو نکلتا ہے من افواہیم، ان کے منہ سے. آپ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کبرت کی اسی سے ہے کہ کبیر بڑا، کبرت بہت سخت بات ہے، بڑا جملہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ بڑی بہت بےہودہ بات یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اتنا بڑا جملہ کہتے ہیں، یعنی کتنی غلط بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات علیہ عزب اللہ کسی کو دے دیے، خدا نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. یہ ہے وہ چیز جو اللہ کی غیرت کو چیلنج کرنے کے متعلق، کہ علیہ عزب اللہ کوئی آدمی جب یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس پر غصہ آتا ہے کہ یہ کیسی چیز کہہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کا علم نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ جھیل نہ دیتے، اور حلیم ہونا جو اس کی صفات میں سے ہے یہ نہ ہوتا، تو کسی کافر کے لیے یہاں زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا. کافر کو بھی جو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے یہ اس باری تعالیٰ کا علم ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود پکڑ نہیں کرتا, اتنے سخت جملے لوگ اس کو کہتے ہیں, اس کے باوجود وہ ذات مقدسہ معاف کرتی چلی جاتی ہے. اور اس کے مقابلے میں یعنی یہ جملہ کتنا سخت ہے, اللہ فرماتے ہیں نفرت ہے, آپ غور کیجئے. اس کے مقابلے میں جو سب سے زیادہ پسند آتی ہے بات وہ ہے لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. دونوں کا تقابل آپ کریں, اللہ فرماتے ہیں یہ بڑا سخت بےہودہ بات ہے جو منہ سے نکالتے ہیں. اچھا تو اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات فرماتے ہیں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ما قلت وقال النبیون, سب سے اچھا جملہ جو میں نے کہا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے سب سے اچھی بات جو کہتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ ایک ہے اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اور اسی لیے دوسری جگہ پہ آیا ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے, اسے پڑھتا رہے, تو سب سے افضل وہ اور سب سے شنی سب سے بےہودہ جملہ یہ, کیونکہ وہ خالص توحید کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کسی کے اختیارات ہیں نہیں اور مالک حقیقتاً مالک ہے. تو سب سے اچھا جملہ اور سب سے برا جملہ, پھر اس جملے کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اِن یقولون الا کذبا, نہیں کہتے یہ کچھ بھی الا مگر کذبا, جھوٹ بولتے ہیں, سوائے جھوٹ کے اور کوئی بات نہیں کہتے, خالص جھوٹ ہے. اس خالص جھوٹ بھی ایسا ہے جسے اردو میں کہتے ہیں بے پر کا جھوٹ, جس کا سر پیر ہی نہیں. ایسے بھی جھوٹ بولتے ہیں جس کا سر پیر ہی نہیں. ایک مفتی صاحب تھے اودھ میں, نواب صاحب نے انہیں رکھا, اور مفتی صاحب بہت ذہین آدمی تھے, غالباً مفتی سراج الدین صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کے واقعات میں یہ مل جائے گا. بڑے صغیر پاک و ہند کے فقہا پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں یہ واقعہ مل جائے گا. یہ یعنی خالص جھوٹ چلتا کیسے ہے یہ آپ سے عرض کرنا مقصود ہے. تو نواب صاحب نے مفتی صاحب کی شہرت سنی تو اس نے کہا حضرت کچھ ہو جائے آپ تو بس اودھ میں ہی رہیں. نوابوں کو ہوتا ہے نا اچھی اچھی چیزیں جمع کرنے کا شوق, ایک شوق یہ بھی تھا کہ ہماری مسجد میں سب سے اچھے مفتی صاحب ہو. تو انہوں نے کہا بھائی میں صاف بات کرنے والا آدمی ہوں, میری تمہاری بنے گی. اس نے کہا نہیں مفتی صاحب ہو نہیں سکتا, آپ ہمارے یہاں ہی رہیں گے. لے آئے محنت کر کے جدوجہد کر کے. تو کچھ عرصے کے بعد نواب صاحب نے کہا کہ حضرت میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم شیعہ ہیں اور ہمارے یہاں تبرہ بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اور آپ حیدرآباد کے لوگ ہیں اور حیدرآباد والے یہ آصفیہ خاندان وغیرہ کی وجہ سے یہ خالص سنی تھے. تو اودھ اور حیدرآباد والوں کے آپس میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں بھی ٹسر چلتی رہتی تھی. تو اس نے کہا مفتی صاحب کوئی ایسا مسئلہ بتائیں کہ شیعہ سنی سب ایک ہو جائیں. تو مفتی صاحب نے کہا بھائی یہ تو کئی صدیوں کا مسئلہ ہے, کئی سو سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے, چھوڑو اس کو, کیوں ایسی خام کا اپنے آپ کو اس میں الجھاتے ہو. اس نے کہا نہیں نہیں مفتی صاحب, میں نے تو فلاں دن سارے شیعہ مجتہد بھی بلائے ہیں, آپ بھی آئیں گے اور اس مسئلے کا حل ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, سب ایک جیسے ہو جائے. نواب صاحب نے جو کانفرنس جو بھی اسے کہیں منعقد کی, مفتی صاحب بھی چلے گئے. تو ایک شیعہ مجتہد تھے وہ کھڑے ہوئے اور تقریر کی, دوسرے تیسرے چوتھے, ایک نے آ کے کہا کہ سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ دونوں طرف سے لچک ہونی چاہیے. ہم جو کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ علیہ اعوذ باللہ کافر تھے سارے کے سارے, یہ غلط بات ہے, سارے کافر نہیں تھے. اور یہ جو تم لوگ کہتے ہو کہ وہ اتنے اچھے تھے, اتنے نیک تھے, اتنے باپ تھے, تو اتنے بھی نیک نہیں تھے. تو کوئی درمیان کا مسئلہ تلاش کرنا چاہیے, اور درمیان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ فاسق فاجر تھے, گناہگار تھے, اور نہ کافر ہم کہیں اور نہ تم اتنا اچھا کہو, تو یہ درمیان کی ایک رائے, اس پہ ہم سب متفق ہو سکتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ بڑا جھگڑا تو خلافت کا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے, اور خاص طور پہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خلافت غصب کر لی تھی, ان کا حق مار دیا تھا, اور آپ کہتے ہیں کہ خلافت ساری صحیح تھی. تو اس کو بھی درمیان میں کوئی راستہ کر لیا جائے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے غصب کر لی تھی, عمر نے غلط مشورے دے دیے تھے علیہ اعوذ باللہ, یا یہ کہ ہم بھی کہیں کہ خلافت تھی, کیا ان کا بھی تھی, ان کا بھی تھی, ایک کو مل گئی. تو درمیان کا کوئی راستہ تلاش کیا جائے, اور پھر ہر بات ہر دلیل دے کے وہ ایک مصرع پڑھتے رہے کہ تا نہ باشد چیز کس نہ گوید چیز ہا, جب تک چیز نہ کوئی ہو تو لوگ نہیں کہتے کہ چیزیں ہو گئیں. جب تک کوئی بات نہ ہو, کوئی بھی دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی, کچھ تو اس کا ہوتا ہی ہے اثر, تو ہی تو بات آگے چلتی ہے. مفتی صاحب بھی سنتے رہے. اس کے بعد نواب اتنا خوش اس نے کہا بس حل یہی ہے مسئلے کا کہ تھوڑا سا مفتی صاحب آپ نرم پڑ جائیں، تھوڑا سا یہ نرم پڑ جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ کافروں سے متعلق یہ فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهَنُوا فَيُدْهِنُوا، اور ان کی تمنا ہے کہ آپ اللہ کی توحید اور اس مسئلے میں ذرا سے نرم پڑ جائیں. یہ بھی کافر کہتے ہیں ہم بھی نرم پڑ جائیں گے. یہ ہوتے ہی آئی ہے دنیا میں. وہ کہتے ہیں درمیان کی کوئی راہ نکالو جس میں دونوں کا اشتراک ہو جائے. علیہ باللہ تو اس نے کہا مفتی صاحب کو پکڑ لیا نواب صاحب نے، کہنے کہ مفتی صاحب اس کا جواب آپ دیں، بس اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب نواب جب خوش تو مجتہد بھی خوش، سارے مولوی خوش، کسی مسئلے کا حل ہو گیا. مفتی صاحب نے تقریر شروع کی، انہوں نے کہا بالکل صحیح بات ہے اور میں بہت متاثر ہوا مجتہد صاحب کی تقریر سے. خاص طور پہ بار بار یہ جو کہتے ہیں نا کہ جب تک کوئی بات نہ ہو باتیں نہیں بنتی، تانا باشد چیز کسنا گوئت چیز، جب تک چیز نہ ہو چیزیں کوئی نہیں کہا کرتا، تو کوئی نہ کوئی بات تو تھی نا آخر. تو بالکل یہ 100% درست آپ نے فرمایا، کوئی نہ کوئی بات تو تھی. اب دیکھیے نا، عیسائی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا، بیٹا تھا ایک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور یہ مشرکین مکہ سارے قرآن پاک میں آ کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں تھیں. تو آخر کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا بیٹا تھا بیٹیاں تھیں، لیکن کوئی بھانجا بھتیجا کوئی چچا پھوپھی تایا کوئی نہ کوئی تو ہو گئی. تانا باشد چیز کس نہ گوئے چیزا، جب تک چیز نہ ہو چیزیں تو کوئی نہیں بنتی، ہر بات بے اصل نہیں، کچھ نہ کچھ تو اصل ہوگی نا. اب نواب صاحب کا رنگ اڑنا شروع ہوا، کہنے لگے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انہیں اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے افضل ہستی اللہ کی مخلوقات میں سے، اور ادھر کافر تھے کفار مکہ، وہ انہیں پاگل کہتے تھے، مجنو کہتے تھے، دیوانہ علیہ عزب اللہ، قرآن پاک میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ کو، تو پاگل نہیں تھے علیہ عزب اللہ، یہ تو کفر ہے. مگر اتنے اچھا جو ہم مانتے ہیں اتنا بھی نہیں تھا. درمیان کی بات کر لی جائے کہ کچھ نہ کچھ تو، کوئی نہ کوئی بات تو تھی نا، کچھ نہ کچھ تو دکھاتے ہی ہوں گے. جو لوگ بےچارے ایسے ہی پریشان ہو گئے، کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ کفر میں چلے گئے، تو درمیان کی کوئی راہ اختیار کر دی جائے. پھر کہنے لگے کہ اور اسی طرح دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہم امیر المومنین مانتے ہیں، چوتھے خلیفہ مانتے ہیں، کتنے بڑے آدمی تھے، اور آپ لوگ انہیں سمجھتے ہیں سب سے افضل تھے، تو نہ تو آپ سب سے افضل سمجھیں اور نہ ہم انہیں اتنے